بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
سورة بقرہ کی آیت نمبر 183 سے آیت نمبر 187 تک پڑھی گئی ہیں. ان میں روزوں سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہی آیتیں ہیں جن کا آج جمعہ میں بھی ذکر ہوا تھا. تو ترجمہ تو اس کا کیا جائے گا، لیکن جو مضامین آج جمعہ میں اس کے سنائے گئے تھے ان کو مختصر کر کے اسی کے متعلق جو دیگر مضامین ہیں وہ سنانے کی کوشش کی جائیں گی. اگر وہی مضامین بھی دہرائے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تکرار سے آدمی کو فائدہ ہو جاتا ہے، بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. لیکن ایک ہی طرح کے مضامین کا اعادہ بعض مرتبہ طبیعت کے لیے ناگوار ہو جاتا ہے. رمضان سے متعلق اس لیے بھی مضامین سننے سنانے کی ضرورت ہے کہ چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل سر پر ہے، بہت ممکن ہے کہ کل چاند ہو جائے، اس لیے کہ جو چاند کے ماہرین ہیں ان کے موافق کل صبح 8 بجے چاند دن میں جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا، تو 11-12 گھنٹوں کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے عموماً. شام تک ہمارے پاس پیدا ہونا کافی نہیں ہے، دکھنا ضروری ہے، تو اس لیے قابل رویت بھی ہوگا، دکھنا ممکن بھی ہے، پاسب ہے، اس لیے غالب گمان ہے کہ نظر بھی آ ہی جائے گی. تو اس اعتبار سے یہ رمضان سے ایک دن پہلا ہو گیا، اور اگر کل نظر نہیں آیا تو 2 دن پہلے اور رمضان المبارک سے ایک دن پہلے رمضان کے متعلق احکام اور فضائل کو جان لینا یہ ایک اعتبار سے مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے، جیسا کہ حدیث سنائی گئی کہ آپ کو جمعہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخ میں خطبہ دیے اور آپ نے رمضان کے متعلق تفصیلات بیان فرمائی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آپ کو سنائی گئی تھی جس میں آپ نے اس مضمون کا ذکر فرمایا، یہ بہت برکت والا مہینہ اور بڑا مہینہ، تمہارے اوپر سایہ فضل ہے، اس کی قدر کرو. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات آتی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، اور یہ ایمان والے کی روزی کے بڑھائے جانے کا مہینہ ہے، اور یہ جو ہے ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے لیے خاص کیا گیا ہے کہ اس میں خصوصیت سے یہ فیصلے ہوتے ہیں. اور جو آدمی نفل ادا کرتا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، جو فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو روزے دار کو بھی ثواب پورا ملتا ہے، افطار کرانے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. افطار کرانے میں پیٹ بھر کر کھلانا بھی شامل ہے، اور اگر پیٹ بھر کر نہ کھلایا جائے تو صرف کھجور دے دیا جائے کسی روزے دار کو، یا دودھ پلا دیا جائے، دودھ کا کچھ حصہ چنگھوٹ، تو اس پر بھی اللہ پاک اس کو یہ ثواب مرحمت فرما دیتے ہیں. اس مبارک مہینے میں اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے کام کم لو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر سے بھی تم پر بھی یعنی تخفیف فرما دیں، اور عذاب ہلکا کر دیں، حساب کتاب کی سختی ہلکی کر دیں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ اور دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ. یہ چند گنے چنے دن ہیں، دیکھنے میں تمہیں ایک مہینہ بہت ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی تو بہت تھوڑے دن تھے. اس میں بھی پھر یہ بات ہے کہ جو تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بجائے وہ لوگ فدیہ دے دیں. یہ بھی ابتدا اسلام میں تھا، شروع اسلام میں روزہ رکھنا ہی ضروری نہیں تھا، بعد میں پھر ضروری ہوا. روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ لو، نہیں روزہ نہیں رکھنا چاہتے، پیسے دینا چاہتے ہو تو پیسے دے دو، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو. پھر یہ فرمایا کہ جو بھی تم نیکی کرو گے تو وہ بہتر ہی ہے، لیکن روزہ رکھ لینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ کہا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ آیتیں آئی کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو خاص دن ہیں جن میں روزہ رکھنے کو فرض کیا گیا وہ رمضان کا مہینہ ہے. عربی مہینوں کے اعتبار سے جو رمضان کا مہینہ ہوگا اسی میں رکھنا پڑے گا. اپنی طرف سے ہم کسی مہینے کو رمضان نہیں بول سکتے، اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اپنی سہولت سے روزے رکھے یہ نہیں ہو سکتا رمضان. تو اسی وجہ سے رمضان کو فائنڈ آؤٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا چاند کے مہینوں سے معلوم ہو سکتا ہے. اسی لیے اسلام نے چاند کے مہینوں کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے. مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ چاند کی تاریخوں کا حساب رکھیں، اگر کوئی بھی نہیں رکھے گا تو سب گنہگار ہوں گے، چند لوگ بھی رکھ لیں گے تو سب کے گردن سے جو ہے نا وہ گناہ ختم ہو جائے گا. ہر جگہ کے مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ وہ چاند دیکھا کریں اور چاند کا حساب رکھا کریں. تو اس لیے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چنانچہ اس رکو کے بعد والا جو رکو ہے اس میں چاند کا ہی بیان ہے. یسألونک عن الأهلۃ قل هی مواقیت للناس، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتائیے لوگوں کو کہ وہ لوگوں کے لیے وقت پہچاننے کے لیے ہے اور حج کے لیے ہے. چاند کے اندر ایک بات یہ ہے کہ قمری مہینوں میں 28 دن کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا، اور 31 دن کا بھی کوئی مہینہ نہیں ہوتا، یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک مہینہ 29 کا ہو تو دوسرا 30 کا ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ 29 کے ہو جائیں کئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30 کے ہو جائیں، پھر کوئی 29 کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی 30 کا بھی. ہر چیز اتنی ممکن ہے، کوئی پیٹرن بات نہیں ہے کہ چاند کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک مہینہ 29 کا ہو گیا تو دوسرا 30 کا ہی ہوگا، یا 31 کا ہو گیا تو دوسرا 29 کا ہی ہوگا. اور مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ دیکھو دیکھنے کے ساتھ روزہ رکھو، دیکھنے کے ساتھ روزہ توڑو، سومو لرویتی و افطرو لرویتی، دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے روزے کو ختم کرو. چونکہ دیکھنے کا حکم ہے اس لیے ہم دیکھنے کے پابند ہیں، اور یہ دیکھنا 29 کو ہوتا ہے، 30 کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مہینہ تو آلریڈی ختم ہو چکا ہوتا ہے 30 پہ. لیکن اگر کسی وجہ سے 30 تاریخ کو چاند نظر نہیں آیا، 31 کو نظر آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو مہینہ گزرا اس میں غلطی ہوئی ہے. بعض مرتبہ 28 کو نظر آ جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے دیکھنے میں غلطی ہو گئی تھی، ایسا ہوتا ہے. اسی لیے اگر کنٹینیو کیا جائے، سال کے 12 مہینے دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، تو پھر وہ صحیح رہتا ہے، اس میں غلطی نہیں ہوتی. اگر مطلب صاف ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. مطلب کہتے ہیں جہاں چاند نظر آتا ہے، آسمان کا وہ حصہ جہاں پہ چاند نظر آتا ہے، وہ اگر صاف ہے تو بہت سے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے. اس کی مقدار جو ہے وہ کم از کم 50 لوگوں کی لکھی ہے کتابوں میں کہ 50 آدمی کم از کم دیکھنا ضروری ہے. اور اگر مطلب صاف نہیں ہے، ابر آلود ہے، جیسا اپنے پاس عام طور پر یہی ہوتا ہے، تو پھر رمضان شروع ہونے کے لیے ایک عادل آدمی کی گواہی کافی ہوتی ہے. ایک عادل آدمی گواہی دے گی تو بس قبول کر لیا جائے گا اس کو. عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک ہو، دیندار ہو، شریعت کا پابند ہو ظاہری طور پر، ظاہری شریعت کا وہ پابند ہو. اگر ظاہری شریعت کا پابند نہیں ہے تو شریعت اس کی گواہی کا اعتبار نہیں کرتی. کیونکہ دین کا معاملہ ہے، جب وہ خود ہی پابند نہیں ہے تو جھوٹ بولنے میں اس کو کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پیسے دے کے جھوٹ بولنے لگا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سے کوئی معاملہ کیا ہوا ہو چاند کے اوپر، جب چاند ہو جائے گا تو تمہیں اتنے پیسے مل جائیں گے، تمہارا قرضہ واپس ہو جائے گا. جب ایک آدمی نافرمان ہے تو اس میں یہ پاسبلٹی بن جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہوگا. اس لیے عادل ہونا شرط ہے، اور ایک آدمی کی گواہی جو ہے نا وہ رمضان شروع ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اگر آسمان صاف نہیں ہے، مطلب غبار آلود ہے، ابر آلود ہے، غبار آلود ہے، کچھ بھی ہے، رمضان کا عید کا چاند ہونے کے لیے اگر مطلب صاف ہے تو وہی قاعدہ ہے کہ بہت سے لوگ دیں گواہی. اور اگر بہت مطلب صاف نہیں ہے تو پھر دو آدمیوں کی گواہی ضروری ہے، اس میں ایک آدمی کافی نہیں. رمضان ختم ہونے کے لیے، رمضان شروع ہونے کے لیے یہ فرق ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ زیادہ ہے تو احتیاط بھی زیادہ ہے. اس میں یہی ہے کہ خالی ایک روزہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، وہاں تو یہ ہے کہ رمضان ختم ہونے کا حکم دینا پڑتا ہے، جو کہ ایک روزہ کم ہو جاتا ہے. پھر عید کے دن روزہ رکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے، دو چیزیں ہو جاتی ہیں. وہاں کم از کم دو آدمیوں کی گواہی، اور گواہی ضروری ہوتی ہے. اس میں خالی بول دینا یا اطمینان کافی نہیں ہوتا. اپنا جو آدمی نے چاند دیکھا، مطلب صاف نہیں ہے، ایک آدمی نے چاند دیکھا ہے، وہ دیندار ہو، پھر وہ آدمی علماء کے سامنے، اس وقت کے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے آ کے کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فلاں جگہ پر فلاں رات میں چاند دیکھا ہے، تو وہ سب چیزوں کا جائزہ لے کے کہ کون ہے بولنے والا، کیسا ہے، اس سے اور کچھ تحقیق کر کے کہ کیسے دیکھا اس نے، کہاں دیکھا، اطمینان اگر کر لیا گیا تو پھر اس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. پھر جس جگہ پر یہ فیصلہ ہوا وہاں وہ لوگوں کے لیے رمضان شروع ہوتا ہے. رمضان کا حساب یہ ہے کہ جہاں چاند دیکھا گیا وہاں شروع ہوتا ہے، جہاں نہیں دیکھا گیا وہاں شروع ہونا ضروری نہیں. رمضان کے چاند کے لیے ہمارے پاس عیدوں وغیرہ کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ عید ہو، ساری دنیا میں ایک ساتھ رمضان ہو. سعودیہ میں رمضان ہو گیا تو یہاں پہ بھی ہو جائے، سعودیہ میں عید ہو گئی تو یہاں پہ بھی ہو جائے، سعودیہ میں حج ہو گیا تو یہاں پہ بھی ہو جائے. خبط ہے یہ، قسم کی نادانی ہے. سعودیہ میں اس وقت وہاں پہ جو ہے نا عشاء کی نماز ہوگی، سب ہو گئی، پڑھ لیں گے کہ یہاں پہ مغرب کی نماز ہو گئی، ظہر کی نماز یہاں ہوتی رہتی ہے، وہاں پہ مغرب کی ہوتی رہتی ہے، تو مغرب اور سب پڑھ لیں گے ظہر کے ساتھ. یہ بھی ایک عبادت ہے. ہمارے پاس عید جو ہے وہ خالی تہوار تھوڑی ہے، عبادت ہے. تو عبادت کو تو عبادت کی شان کے ساتھ ہونا چاہیے، تو اس کے جو قاعدے ہیں وہ ہوں گے. تو یہ تک ممکن ہے کہ نیو یارک میں عید ہو یا نہ ہو، وہاں پہ رمضان ہو یا نہ ہو، یہاں پہ رمضان ہو وہاں نہ ہو. بلکہ یہ بھی ممکن ہے سینٹ لوئس میں نہ ہو، ڈیٹرائٹ میں نہ ہو، یہ بھی پاسبل ہے. اور کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلے میں، مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں والے چاند دیکھے وہاں ہو. مسلمانوں کی حکومت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ملک شام جو ہے وہ حجاز سے اسی مملکت میں شامل تھا. ٹکڑے تو بعد میں ہوئے، پہلے تو ایک ہی تھے سبھی. ملک شام پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، یہاں پہ عباس رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں سب سے بڑے مفتی ہوئے تھے ان کے اپنے وقت میں. ان کے شام سے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کب رمضان شروع کیا؟ تو کہنے کہ فلا وقت میں شروع کیا، چاند اچھی طرح دیکھ لیا. کہنے ہاں دیکھ لیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہاں چاند ایک دن بعد میں دیکھا تھا، اس لیے ہم تو اسی حساب سے روزے رکھتے ہیں، اسی حساب سے عید کریں گے. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے چاند دیکھا تھا لہٰذا یہاں پہ اس کو لاگو کرو. وہ وہاں والوں نے دیکھا انہوں نے عمل کر لیا، یہاں والوں نے جب دیکھا انہوں نے اب عمل کر لیا. یا دیکھنے کے اعتبار سے حساب ہے. تو اگر وقت بدل گیا، اتنا خلجان ہونے کی بات نہیں ہے. خلجان جب ہوتا ہے کہ ہم دوسری تقریبات کی طرح سے، دوسرے لوگوں کی تہواروں کی طرح سے، کہ بھائی 25 دسمبر ان کے پاس طے ہے، تھینکس گیونگ ان کے پاس طے ہے، تو ہم رمضان بھی طے نہیں کرے تو کیسا، بقرعید بھی طے نہیں کرے تو کیسا، ایسا سمجھتے ہیں. بھائی ان کے پاس تو کوئی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو عبادت ہے باضابطہ. محفوظ مذہب ہی نہیں ہے ان کے پاس، یہ محفوظ مذہب ہے پورا. ہم ہر ایکشن ہمارا جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے. ان کے ایکشن تھوڑے قرآن، ان کی اپنی کتاب کی روشنی میں، وہ ویسے ہی ہیں، ہم اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. بہت فرق ہے. تو اس لیے چاند دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے اور چاند دیکھ کر ہی روزے کو ختم کیا جاتا ہے. اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی، رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں یہ روزے فرض کیے گئے ہیں، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. الذی انزل فیہ القرآن، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن راستہ بتانے والا ہے. راستہ وہی ہے جو قرآن کا ہے، لوگوں کے لیے چلنے کا، عمل کرنے کا، زندگی گزارنے کا راستہ قرآن والا راستہ، یہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ ضلالت ہے. قرآن سے مراد قرآن کے ساتھ جو چیزیں اور شامل ہیں وہ بھی اسی میں ہیں، حدیث بھی اسی میں شامل ہے، اجماع بھی اسی میں شامل ہے، قیاس بھی اسی میں شامل ہے. یہ راستہ قرآن کا راستہ کہلاتا ہے، یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ جو راستے ہوتے ہیں وہ سب گمراہی ہوتے ہیں، کوئی بھی منزل پہ نہیں پہنچائیں گے، کسی سے بھی آدمی جنت میں نہیں جائے گا. ساری دنیا مل کے کسی کو مقدس بنا لے تو وہ مقدس ہو جائے گا کیا؟ ساری دنیا مل کے کسی کو سینٹ بنا لے، مقدس بنا لے تو وہ مقدس ہو جائے گا. ایسا کیسا ہوتا ہے؟ مقدس آدمی کے ہاتھ میں ہے کیا بنانا؟ انسانوں کے ہاتھ میں ہے مقدس بنانا. نہ انسانوں کے ہاتھ میں مقدس بنانا ہے، نہ انسانوں کے ہاتھ میں مواخذہ کرنا ہے، نہ انسانوں کے ہاتھ میں معاف کرنا ہے. پادری کے سامنے جا کے کہا کہ میں نے اتنی اتنی غلطی کی ہے، اس نے کہا چلو میں نے بخش دیا. بھائی تجھے ٹھیکہ ملا ہوا ہے، وہ مقتدار ہے باپ معاف کرنے کا لوگوں کے. یہ معاملہ اللہ کا ہے، اور گناہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. پیغمبروں کو تک یہ چیز نہیں دی گئی کہ وہ گناہ کسی کو معاف کر دیں گے. بھائی ٹھیک ہے چلو میں نے معاف کر دیا. جب امام الانبیاء کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد دے والا نہیں ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں چھوٹے ہیں. یہ انسانوں کی بس کی چیز نہیں ہوتی. اس لیے راستہ تو بس وہی ہے جو قرآن کریم کا راستہ ہے، کیونکہ منزل جو ہے جنت ملنا، نجات مل جانا، اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جانا، وہ ان کی مرضی کے ساتھ ہے، ہماری مرضی کے ساتھ نہیں ہے. وہ قرآن پاک سے انہوں نے جوڑ دی. اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن جس میں نازل کیا گیا یہ ہے وہ رمضان کا مہینہ جس میں آپ کو روزے دیے گئے ہیں. قرآن بھی نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، قرآن پاک رمضان میں لا کے محفوظ کر دیا گیا. پھر آسمان افضل سے تھوڑا 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 نازل ہوتا رہا، 23 سال میں نازل ہوتا رہا حسب ضرورت، نجمن نجمن. اور جب پہلی مرتبہ خود آسمان اول سے زمین پر آیا تو بھی رمضان میں ہی آیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت فرما رہے تھے 6 مہینے سے، تو جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آئے پہلی، وہ رمضان کی 24 تاریخ کو لے کر آئے تھے. مشہور قول کے موافق یہ فرما رہے اللہ پاک کے ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، اور ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، ہدایت بھی ہے اور ہدایت کی دلائل بھی ہیں اس میں، اور فرق کرنے والی چیز ہے. والفرقان، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، یہ قرآن پاک کا کام ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصوم، اب جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، جو تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. پہلے جو آیتیں آئی تھی یہ اس کے بعد میں آئی ہیں، یہ ساتھ ہی ساتھ نازل ہوئے سے نہیں ہے. یہ حصہ جو ہے نا اس کو منسوخ کر رہا ہے پہلے والی کی، جس میں یہ حکم تھا کہ آپ چاہے تو ابھی روزہ رکھ لو اور چاہے تو پیسے دے دو، فدیہ دے دو. بعد میں ایسا ہو گیا کہ نہیں روزہ ہی رکھنا پڑے گا، جو تم میں سے موجود ہے اس کو روزہ رکھنا پڑے گا. البتہ وہ فدیہ دینے کا مسئلہ معذورین کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے سے عاجز ہو چکے ہوں وہ ہے، جیسے نماز کا فدیہ ہوتا ہے ایسے روزے کا بھی فدیہ ہوتا ہے. نماز کا جتنا فدیہ ہے روزے کا بھی اتنا فدیہ ہے ایک روزے کا، اور نماز کا فدیہ 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت، تو روزے کا بھی فدیہ 2.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت ہے. شریعت کے جو احکام ہیں وہ بالغین کے لیے ہوتے ہیں. اس لیے من شہیدہ منکم کا مطلب ہے تم بڑوں میں سے جو موجود ہوگا رمضان میں اس کا روزہ رکھنا ہوگا. تو بچہ مکلف نہیں ہوتا, بچے کے دن میں روزے فرض نہیں ہوتے. تو ہم بچوں کو عادی بنانا چاہیے روزہ رکھنے. اور پاگل جو ہے نا معذور ہوتا ہے, مرفوع القلم ہوتا ہے, شریعت کا مکلف نہیں ہوتا, اس کا روزہ نہیں ہوتا. کیونکہ روزہ عبادت ہے, عبادت کے واسطے شرطیں ہوتی ہیں. تو جیسے نماز کے واسطے پاکی کی شرط ہے, روزے کے لیے بھی پاکی کی شرط ہے. اس لیے عورتوں کے لیے یہ شرط ہے روزے کے لیے کہ وہ ان کے ناپاکی کے دن نہ ہوں. اگر ان کے ناپاکی کے دن ہوں گے تو بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. البتہ اتنی بات ہے کہ نمازیں جو ہے وہ ناپاکی میں بالکل معاف ہیں. روزے جو ہیں وہ ناپاکی میں معاف نہیں ہوتے, صرف مؤخر ہو جاتے ہیں. یعنی اس وقت تو نہیں رکھ سکتے, لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں رکھیں گے. تو من شہیدہ میں یہ سب آ گئے, جو تم میں سے موجود ہوں فل یسوم ہوں, ان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. آج بچے ذرا زیادہ تقریر کر رہے ہیں, ذرا ان سے کنٹرول کرو. دو تفسیریں ہو رہی ہیں, ادھر سے ایک ادھر سے, تو دیکھو کون زیادہ شرارت کر رہا ہے, اس میں سے پکڑو. ومن کان مریض او علی سفر, اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو. اب چونکہ یہاں یہ تھا, پہلے تو یہ تھا کہ بیمار کو مسافر کو کہا گیا تھا کہ دوسرے دنوں میں رکھو, مگر اس میں یہ بھی تھا کہ وہ روزہ بھی رہ سکتے ہیں, فدیہ بھی دے سکتے ہیں. عام حکم تھا وہ, تو کہیں آدمی یہ سمجھے کہ کینسل جو حکم ہوا ہے وہ ان کو بھی ہو گیا ہے, اس لیے پھر اس کو ریپیٹ کر دیا گیا. یہ بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی پھر رکھ سکتے ہیں. ہمن کا نام ان کو مریض, جو بیمار ہو او اعلیٰ سفر یا سفر پہ ہوں. بیمار سے مراد ایسی بیماری ہے جو روزے کے لیے, جو روزہ رکھنے سے عاجز کر دے آدمی کو, یا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جانے کا اندیشہ ہو, بیماری بہت بڑھ جانے کا ڈر ہے. تو ٹھیک ہے, ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ نہیں اس میں آپ کو روزہ نہیں جم سکتا, یا ڈاکٹر نے تو منع نہیں کیا لیکن آدمی محسوس کر رہا ہے کہ اتنی کمزوری ہو گئی, اتنی نقاہت ہو گئی کہ وہ نہیں رکھ سک رہا, تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ چھوڑ دے, بعد میں روزے رکھ لے. معمولی بیماری نزلہ زکام کھانسی وغیرہ کی مراد نہیں ہے اس میں. اسی طرح جو آدمی سفر میں ہو اس کو دوسرے دنوں میں رکھنے کی اجازت ہے. سفر سے بھی مراد سفر شرعی ہے, یعنی جس آدمی کو 48 منٹ سے زیادہ کہیں جانے کا ارادہ ہو اور وہ محسوس کرتا ہو کہ میں اس سفر کے اندر تھک جاؤں گا, مشقت کا شکار ہو جاؤں گا اور میرے لیے مشکل ہو جائے گی, تو ٹھیک ہے. فعید دتم من ایام اخر, تو اس کو دوسرے دنوں میں رکھنا ہے. اللہ پاک تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں اور دشواری کا ارادہ نہیں فرماتے. یہ ایک عام بات بتا دی گئی کہ دیکھو جو حکم دیے جاتے ہیں اس میں آسانی مدحوظ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ, دشواری نہیں مدحوظ رکھتے. تو اتنی بھی آسانی نہیں ہوتی کہ حکم ہی معاف کر دیا کہ کوئی حکم ہی نہیں ہے, ہاتھ واتھ رکھو نہیں تو نہیں, ایسے بھی آسانی نہیں دیتے, روزے تو رکھنے پڑیں گے. بقیہ جب حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو حق وہ تو مالک ہے, وہ مختار ہیں, جتنے چاہے پابندیاں لگا سکتے تھے لیکن وہ لگاتے نہیں, اس لیے گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی ایسا رکھ لو ویسا کر لو. ولیتک مل عدتا, اور اللہ پاک نے جو تعداد مقرر فرمائی ہے اس کو مکمل کرو, اور اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو اس وجہ سے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اور اس لیے دی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور جب میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو میں تو قریب ہوں, فانی قریب, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. یعنی یہ پوچھا تھا صحابہ نے کہ اللہ دور ہے کہ زور سے پکارے اس کو, یا اللہ قریب ہے کہ آہستہ سے دعا کریں. تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل جتنا چاہے آہستہ کر لو, میں خود ہی قریب ہوں, میں تو موجود ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے, تو تم بھی میری بات مانو, میں تمہاری سنتا ہوں تو تم میری سنو. فلیستجیبوا لی, اور مجھ پہ ایمان لے آؤ تاکہ لوگ جو ہیں وہ صحیح راستے پر چل پڑیں. کیونکہ ان کو ایمان لانا کیوں ہے اور اللہ کی بات کیوں ماننا ہے, تاکہ صحیح راستے پر چلیں. مطلب اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں جو اپنی منوانا چاہ رہا ہوں تو وہ میری کوئی غرض اس میں نہیں ہے, تمہاری ہی غرض اس میں ہے. تمہیں چونکہ راستے کا پتہ نہیں ہے تو میں بتا رہا ہوں, اب اگر تم میرے راستے سے وہاں پہ چلو گے تو تم صحیح راستے پر پہنچ جاؤ, صحیح منزل پہ پہنچے گا. اللہ میرے شروع وحیل ملکم میل تسیام الرفت الى نسائکم. ابتدا اسلام میں جہاں اور احکام تھے, ایک حکم یہ بھی تھا کہ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار ہوتا تھا تو افطار کر لینے کے بعد سو گیا اگر آدمی تو پھر ختم, دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا. صبح سے روزہ شروع نہیں ہوتا تھا, سونے سے شروع ہوتا تھا. تو سوتے ہی جو ہے نہ کھا سکتے نہ پی سکتے نہ بیوی کے پاس جا سکتے, تو اس کی پابندی تھی. پورے رمضان بھر میں میاں بیوی کو ملنے کی پابندی تھی کہ مل نہیں سکتے. اور کھانے پینے میں، یہ تھا کہ صرف سونے کے بعد ختم ہو جائے گا. بعض صحابہ کے ساتھ ایسے واقعہ پیش آیا کہ دن بھر تھکے ماندے تھے، آ کے بیٹھے، بیوی نے روٹی پکانے کا ارادہ کیا، ان کو نیند لگی. اب جب نیند لگی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا. جب دوسرا روزہ ہو گیا تو اسی حالت میں کام کرنے کے لیے گئے، پھر آئے، اب وہ بیوی لا کے رکھے رکھے تک پھر سو گئے. تو پھر دوسرا روزہ، تیسرا روزہ شروع ہو گیا. تین دن گزر گئے، چوتھے دن بے ہوش ہو گئے. ایسے واقعات پیش آنے شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا. بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال ہے روزے کی رات میں. رمضان کی رات میں پابندی نہیں ہے اس بات کی جیسے دن میں پابندی ہے، کیونکہ روزے میں صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں ہوتی، عورت سے ملنے کی بھی اور عورت کو مرد سے ملنے کی پابندی ہوتی ہے. ملنے سے مراد ازدواجی تعلقات، خالی ملاقات بات چیت یہ مراد نہیں ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے. ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. جیسے آدمی لباس کی کا محتاج ہوتا ہے تو ایسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ میں حاجت لگی ہوئی ہے، ضرورت لگی ہوئی ہے، تو اس لیے اس میں نرمی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اس وجہ سے تمہیں اجازت ہے کہ تم رات میں اپنی بیویوں سے ہم بستر ہو سکتے ہو. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ پاک کو یہ بات معلوم ہے کہ تم خیانت کرو گی اپنے اوپر. ایسے واقعات ہو گئے بعض صحابہ سے کہ وہ رمضان کی رات میں ان سے صبر نہیں ہو سکا، یا بے خیالی میں وہ اپنی بیوی سے مل گئے، تو پھر صبح کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو اللہ نے یہ فرمایا، فتاب علیکم، اللہ نے تم پر توجہ فرمائی، وعفا عنکم، اور جو غلطی ہو گئی اس کو معاف کر دیا. غلط نہ صرف یہ کہ غلطی معاف کر دی بلکہ حکم ہی کو کینسل کر دیا. چلو فل آنا باشروہن، صحابہ کرام کی غلطیوں کا حال یہ ہے کہ ان کی غلطی سے جو ہے نا مسئلہ بن جایا کرتا تھا، اور ان کی غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہوتی تھی کہ وہ غلطی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ غلطی جس وجہ سے ہوئی وہ وجہ ہی ہٹا دیتے تھے. بہت مقدس جماعت تھی صحابہ کی، بہت محبوب تھے صحابہ اللہ تعالیٰ کے. کہ دیکھا کہ صحابہ کو تنگی ہو رہی ہے رات میں، ان سے یہ نہیں ہو سکا تو اللہ نے فرمایا کہ تجھے پوری رات کی چھٹی. تو ہم ان کو اپنے کو کہاں قیاس کر سکتے ہیں؟ ان کا تو حال یہ تھا کہ ان کی غلطی بھی ہمارے ثواب سے آگے تھی چیز، ان کی غلطی ہمارے نیک عمل سے بھی آگے کی چیز تھی کہ ان کی غلطی نے مسائل کر دیے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ہار کھو گیا، استنجا کے لیے گئی تھے سفر میں، جنگ سے واپسی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ایک جنگ میں، واپسی میں جو ہے رات میں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیری رات میں استنجا سے فارغ ہونے کے لیے چلی گئی جنگل کی جگہ ہونے کی وجہ سے، تو وہاں ان کا ہار رہ گیا. کہاں رہ گیا نہیں پتا چلا. جب حضور نے فرمایا جانے کو تو جونا والا دیکھا تو ہار ہی نہیں تھا. وہ ہار تلاش کرنے کے لیے چلی گئی، یہ سمجھ کے کہ جہاں میں استنجا کے لیے گئی تھی شاید وہاں کہیں گر گیا ہو. آنے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ چلو سفر شروع کر دو. صحابہ نے یہ سمجھا کہ عائشہ اندر بیٹھی ہوئی حوض میں، کیونکہ اس زمانے میں پردہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا نا، اسکاف والا کہ سر کو ڈھانک لیا اور منہ سب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. سب یہ سمجھ گئے کہ اندر ہیں، حوضج میں ہوتی تھی. تو بس جناب اونٹ پہ ان کا حوضج رکھ دیا، پھر اونٹ کو چلا دیا. ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی موقع کے کا قصہ ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی ہو گئی. وہ یہ ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا، دیر ہو گئی لوگوں کو، اور پانی نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دیر ہو گئی، بلکہ صدیق اکبر کو غصہ آ گیا، مارنے کو آ گیا. وہ ان کو بڑا جلال آ جاتا تھا بیٹی کو، تاکہ اس کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہو. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کی آیت اتار دی کہ بھائی پانی اگر نہیں ہے تو تیمم کر لو. تو لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کے خاندان سے جو محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا تو معاملہ یہ ہے کہ تمہاری غلطی ہوگی تو مسئلہ بن جاتا. بولے اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ پاک یہاں اتنا محبوب ہوتا ہے وہ کہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو حالانکہ حرج لوگوں کا ہو رہا تھا ان کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اگر پانی نہیں ہے تو قیامت تک کے تیمم کرو گے، چھٹی ہوگی. ایسی بات ہے. اس لیے صحابہ کے معاملے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنا یہ ہے کہ زبان نہیں کھولنا ان کے خلاف میں، ان کا تنقید بھی کرنا، ان کو برا نہیں بولنا. اور ان میں سے جن سے جو بات ہو گئی وہ اللہ نے خود ہی معاف فرما دی ہے. اب اندازہ لگا دو کہ اللہ نے معافی کا بھی اعلان کیا اور آئندہ کے لیے راستہ کھول دیا سب کے لیے. تو وہ ان سے غلطی نہ ہوتی تو آہستہ سب کے لیے راستہ بند ہو جاتا. وہ اصل میں جو کام یعنی انسان کے بس میں ہوتا نا وہ کر ڈالتے تھے. اگر ان سے کوئی کام ان کے بس میں نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر یہ بوجھ ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر انسان کے بس کی چیز ہوتی تو صحابہ اس کو کر ہی ڈالنے والے تھے. اگر ان سے نہیں ہوا کوئی کام اس کا مطلب یہ کہ یہ انسانوں کے بس کی چیز نہیں ہے, اس کو ہٹا دو. اس لیے اللہ پاک نے معافی کر دیا اس کو کہ جاؤ رات میں چھٹی کھاؤ پیو مزے کرو. فلانا باشرون, اب تم جو ہے نا ان سے مل سکتے ہو. یعنی یہ حکم پہلے والا ختم کر دیا. یہاں پہ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ جو پہلی آیت کا مضمون ہے نا کہ وہ پہلے تھا مضمون یہ بعد میں منسوخ ہوا, تو یہ مولوی اپنی طرف سے تو نہیں بول رہے. یہ بعضوں کو شبہ ہوتا ہے کیونکہ پہلی آیت میں یہ مضمون ہے نا کہ بھائی روزہ رکھ سکتے ہو تو روزہ رکھو, فدیہ دے سکتے ہو تو فدیہ دے دو. بھلے جب قرآن میں ہے تو بھائی یہ مولوی کیوں بتا رہے ہیں کہ کینسل ہو گیا نہیں ہو گیا, ان کو کیا پتا ہے؟ تو جہاں یہ بعد کی آیت بتا رہی ہے کہ نہیں اور بھی چیزیں تھیں جو پہلے تھیں بعد میں منسوخ ہوئی, ایسا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب اگر کوئی آدمی صرف اس کا ترجمہ دیکھے گا نا تو الجھ جائے گا, کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ پہلے کی آیت ہے یہ بعد کی آیت ہے, وہ منسوخ ہے یہ ناسخ ہے, وہ کینسل ہو گئی یا کینسل کرنے والی ہے. اس کا ہر ایک کو کہاں آئیڈیا ہو سکتا ہے, یہ پریشانی ہوتی ہے. آج ہی ایک سوال میرے پاس آیا تھا کہ ایک حدیث میں کسی نے پڑھ لیا کہ صاحب وہ عورت نے امامت کی تھی, وہ پوچھ رہے تھے کہ میں امامت کرنا چاہتی ہوں کرانا چاہتی ہوں, کیسے بات کی؟ ارے میں نے کہا علماء منع کرتے ہیں, یعنی کہ وہ حدیث میں ہے. تو میں نے کہا اب میں کیا کروں حدیث میں؟ علماء کو تو حدیثیں ساری معلوم ہوتی ہیں تبھی تو ایک فتویٰ دیتے ہیں وہ. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ان کو جو تم حدیث بیان کرو وہ نہیں معلوم ہے, وہ سارے مولوی اس سے جاہل ہیں, وہ ایک عورت کو معلوم ہوں گے. یہ تو ایسا ہے کہ پورے میڈیسن کا جو ہے نا پورا میڈیسن ڈاکٹر کو معلوم ہے, ٹیلینال نہیں معلوم اس کو. جو چیز کامن ہے وہ کیسے نہیں معلوم ہوگی ایک آدمی کو جو دس سال اس فیلڈ میں پڑھ رہا ہے؟ تو اس کے بعد جب فتویٰ ہوتا ہے تو وہ عمل کرنے والی چیز نہیں ہوتی, اس میں کچھ اور دوسرے ریسٹرکشن ہوتے ہیں, تو وہ کہاں ہر ایک کو تفصیلات اس کی معلوم ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جب علماء بتا دیں تو قصہ ختم ہے. اب جو حدیثوں وغیرہ کا حوالہ دیتے ہیں نا وہ حدیثوں سے تو مسئلے نکالنے کے لیے سارا جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے, ٹاپڑا دیتے ہیں نا, مسئلے کہاں سے نکالتے ہیں؟ مسئلہ جو ہے وہ بغیر دلیل کے نہیں ہوتا, یہ یاد رکھ لو. مسئلہ نکلتا ہی دلیل سے ہے. اگر کوئی آدمی مسئلے کے بعد میں یہ پوچھے کہ اس کی دلیل کیا ہے تو ہم لوگوں کو چڑ آ جاتی. وجہ اس کی ہے کہ دلیل نہیں رہتی تو نکالتے کہاں سے تھے اس کو؟ مسئلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلیل نہیں ہے پھر بھی نکال رہے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دلیل نہیں ہے پھر نکال دیے, نکلتا ہی نہیں مسئلہ بغیر دلیل سے. مسئلہ کہتے ہی اس کو جو دلیل سے نکالا جاتا ہے. دہی جو ہے کہاں سے بنائیں گے آپ؟ دودھ سے بنائیں گے. دہی جب بنائیں گے تو دودھ سے بنائیں گے. اگر یہ دہی بنائے اس کا کیا اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ دودھ سے بنا ہے؟ اس کا دودھ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے تو اس کی دلیل کہاں؟ بغیر دلیل کے مسئلہ ہوتا ہی نہیں. جو مسئلہ علماء بتائیں گے نا وہ دلیل ہی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے. اب یہ کہ تمہارے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ دلیل کیوں نہیں چلی ہے, تو اس کی کچھ باتیں ہیں, تفصیلات ہوتی ہیں. کوئی اپنی شریعت تھوڑی چلاتا ہے کوئی آدمی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کا حکم ہے کہ اب اجازت دے دی گئی ہے. معلوم ہوا کہ پہلے اجازت نہیں دی گئی تھی, تو معلوم ہوا کہ روزے کے بارے میں پہلے کچھ اور احکام تھے, بعد میں کچھ اور احکام ہوئے. اس لیے پچھلی آیت سے یہ مضمون کبھی نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اس لیے تقریر کر رہا ہوں کہ یہاں ایک سے ایک خر دماغ رہتا ہے. یہاں سے مراد امریکہ میں. اس مجلس میں تو ماشاءاللہ سب اسپ دماغ ہیں, سب اچھے ہیں الحمدللہ. آتے ہی ویسے تو سن سن کے بھی بہت سی باتیں آدمی کا ذہن صاف ہو جاتا ہے, اور ماشاءاللہ معتدل ذہن کے لوگ ہیں مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. لیکن یہاں کی ایک خصوصیت بڑی عجیب و غریب ہے. امریکہ کی آزادی نے جو نقصانات دیے اس میں سے ایک نقصان یہ بھی دے دیا. قرآن پاک میں تو ہے وہ, اور اگر منسوخی کرنا تھا تو اللہ پاک نے اس کو رکھا کیوں ہے؟ بہت سی آیتیں اللہ نے منسوخ کی حکم کے اعتبار سے لیکن رکھی ہوئی ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں, کتنے شفیق ہیں, کہ وہ پہلے ویسا تھا لیکن اب ایسا کر دیا تمہارے واسطے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ شروع میں نرمی کے تھے, بعد میں سختی کرنا ضروری تھا. جیسے شرابی کی ترتیب پرسوں گزری ہے, تو شراب کے بارے میں پہلے تو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ نے احسان جتانے کے لیے شراب کا ذکر کیا کہ ہم نے انگور بنائے اور جنا والا انار بنائے اور یہ بنائے جسے تم شراب بھی بناتے ہو. تتخذون من سکرم و رزقا حسنا. اب ساری دنیا اگر اس آیت کا ترجمہ پڑے گی تو اللہ تعالیٰ تو احسان جتا رہے ہیں کہ تم شراب بناتے ہو, تو بھائی یہ مولوی پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے. جیسے ہمارے یہاں کے جاہل پیر جو ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ مولوی بڑے عجیب ہوتے ہیں, گولیاں کھانے سے منع نہیں کرتے, شربت پینے سے منع کرتے ہوتے ہیں, جوس پینے سے. تو کیا تو ہو رہا تھا کہ ایک جاہل پیر شراب پی رہا تھا. لوگوں نے کہا کہ بھائی شراب تم پیتے ہو, تو کہنے لگے کیوں اس میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگے علماء تو کہتے ہیں حرام ہے, نہیں پینا چاہیے, سیلی پی رہا تھا. کہنے لگے علماء کی بات کا کیا ہے, وہ گولیاں خود کھاتے ہیں اور اس کا جوس پینے کو ہمیں منع کرتے ہیں. تو بولے وہ کیسے؟ بولے انگور وہ کھاتے ہیں, یہ اسی کا شربت ہے. ایسے ہوتے ہیں لوگ. بات وہ نہیں ہے اصل میں. ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کی جگہ پر جتانے کے بعد میں پھر اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس میں تو بڑے نقصانات ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے فساد. حضور نے فرمایا یہ تمام خبیثوں کی ماں ہے, یہ جتنے خبائث پیدا ہوتے ہیں اس کی اماں ہیں شراب. تو لوگوں نے پوچھا حکم کیا ہے اس کا, تو فرمایا کہ اس میں نقصان بہت زیادہ ہے, فائدہ بھی ہے تھوڑا لیکن نقصان زیادہ ہے, لیکن یہ نہیں بتایا جائے کہ یہ حرامی ہے. پھر بھی جو ہے نا اجازت تھی اس کی. تو پھر اس کے بعد میں یہ ہوا کہ لوگ سب مسلمانوں کے دسترخوان پہ بھی شراب عام, جب حلال تھی تو نہیں پینے کی کیا ہو جاتی, شراب عام تھی, شراب پی لی, اس کے بعد میں نماز کا وقت ہو گیا تو نماز بھی شروع کر دی. تو جو امام صاحب تھے وہ بھی ڈل رہے تھے, ان کو کھڑا کر دیا آگے, وہ بھی پورے سنتے. اب وہ کھڑے ہو کے انہوں نے, اب وہ ظاہر ہے کہ شراب پینے کے بعد میں ذرا لمبی نماز کی بھی نہیں سوچتی, تو انہوں نے مختصر نماز پڑھانے کے واسطے قل یا ایھا الکافرون شروع کی سورہ فاتحہ کے ساتھ. تو قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون پڑھ دیا لا اعبدوا کی جگہ پہ, تو اسے تو نماز ہی ٹوٹ گئی. بعد میں لوگوں نے بتایا کہ پتا ہے آپ نے کیا پڑھا, تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ یہ پڑھ رہے تھے, آیت اتر گئی. فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, تم نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو. یہ تیسرا حکم آیا کہ جب نشے میں ہو تو نماز مت پڑھا کرو. جب تمہیں تمہارے لیے نماز کا وقت ہو تو پھر تم کو صاف کر, یعنی دھیان کر لینا چاہیے کہ تمہیں نشہ نہ ہو. جب نماز کا وقت آ رہا ہو تو تم اس کے حساب سے ہی نشہ کیا کرو تاکہ اس وقت میں تم نشے میں نہ رہو. یہ حکم آ گیا. جاہل پیروں کے اوپر یہ بھی قصہ یاد آ گیا. ایک نماز ہی نہیں پڑھتا تھا جاہل, تو اسے وہ لوگوں نے کہا کہ بھائی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, تو کہنے کہ قرآن پاک میں ہے. تو بولے وہ کیسے ہے, تو بولے قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. لا تقربوا الصلاۃ, انتم سکارا کو چھوڑ دیا, یعنی کہ لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت جاؤ. تو اس وجہ سے یہ مولویوں نے تو ایسے لگایا ہوا ہے خام حیدر کا, ہم تو جو ہے پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ہم لوگ نہیں پڑھتے. پھر اس کے بعد میں چوتھے مرحلے میں شراب کے بارے میں یہ حکم آیا کہ یہ جلدی چیز ہے, یہ لڑانے والی چیز ہے, یہ دشمنی پیدا کرتی ہے, یہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی چیز ہے, یہ گندگی ہے, اس کو تم رک چھوڑ دو. جیسے تدریج ہوا ہے, بہت سے کاموں میں تدریج ہوئی ہے, زیادہ تر احکام میں ایسا ہوا ہے. پردے کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے. پردے سے متعلق خالی کوئی ایک آیت نہیں ہے, 12-13 آیتیں ہیں پردے سے متعلق الگ الگ جگہوں پر قرآن شریف میں. تو پورے کا ملا کے پھر مطلب بنتا ہے کہ آخر میں کیا آئی بات. تو وہ چونکہ ذہن میں نہیں رہتی بات, تو ایک آیت جو پردے سے متعلق ہے وہ دیکھ کے پورا مطلب نہیں بن سکتا اس کا. یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ شروع میں روزے کے جو احکام تھے وہ الگ تھے, پھر بعد میں جو ہے یہ احکام میں تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی. ان تبدیلیوں میں سے ایک یہ ہے کہ پہلے روزہ بھی رکھ سکتے تھے, فدیہ بھی دے سکتے تھے, پھر تنگی کر دی گئی کہ نہیں تم کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا. اور پہلے بھی بیماروں کو اجازت تھی کہ تم بعد میں رکھ سکتے ہو, پھر بعد میں کہیں لوگ اسی کو بھی کینسل نہ اس کو بھی کینسل نہ سمجھے, تو یہ فرمایا کہ نہیں تم بیمار کو مسافر کو تو پھر بھی عذر ہے. بیمار کے اندر یہ بات بتا دوں میں کہ بیمار کے اندر حاملہ عورت بھی ہے, اور بیمار کے اندر مردہ عورت بھی ہے دودھ پلانے والی. اگر کوئی اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر روزہ رکھیں گے تو دودھ نہیں آئے گا, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے میں روزہ نہ رکھے, اور جب دودھ پلانا چھوڑ دے بچوں کو تو پھر اس کے بعد میں وہ روزوں کی قضا کر لے. ایسے کوئی پرگننٹ ہے اور وہ محسوس کرے یا ڈاکٹر اس کو بتائے کہ روزے کی وجہ سے اس پر بہت زیادہ بار ہو جائے گا, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. لیکن تجربہ یہ ہے کہ روزہ چھوڑنا مفید نہیں ہوتا, روزہ رکھ لینا اچھا ہوتا ہے. روزہ رکھ لینے سے بچوں پر بھی خوشگوار اثر پڑتا ہے, روزہ رکھ لینے سے دودھ کا نظام بھی قابو میں آ ہی جاتا ہے بچوں کا بھی. صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ بچوں کو بھی سحری افطار کے حساب سے دودھ پلاتے تھے اور اسی سے کام چلا لیتے تھے, اور ان کے بچے بھی صحابہ کے بچے تھے وہ, تو اس وجہ سے جو ہے وہ مان بھی جاتے تھے. اور بعض بزرگان دن کا تو حال یہ تھا کہ ماں دودھ پلانا چاہ رہی تو بچہ پیتا ہی نہیں تھا. ایران پیر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ رمضان میں انہوں نے کبھی دودھ نہیں پیا دن میں, بچپن سے بس رات نہیں پیتے تھے رمضان کے دنوں میں. تو وہ بھی الگ, وہ تو خیر غیر اختیاری چیز ہے, اللہ پاک جس کو بس پیدائشی طور پر ایسا نواز دے تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. مگر یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے جو نرمی ہے وہ ہے کہ اگر کوئی نہیں پیتا, اگر نہیں روزہ رکھنا چاہتی کوئی ایسی عورت اپنی صحت کے واسطے تو اجازت ہے اس کو. اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کب, جب مزاج خراب ہے, یا اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کب, جب روزے بہت لمبے ہیں, بہت گرم ہیں, بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ آج کل ہمارے روزوں کا ٹھنڈے ہیں کافی, لیکن یہی روزے اگر گرما میں آ گئے اسی حساب سے دن لمبا ہو جاتا ہے, 17-17.5 گھنٹوں کا دن, صبح صابت سے لے کے غروب شمس تک نا, تو کافی لمبا ہو جاتا ہے. پھر دھوپ بھی ہے, پھر پیاس بھی ہے, گرمی بھی ہے, ایسے وقت میں ضرورت پڑ سکتی ہے خواتین کو کہ وہ روزہ نہ رکھیں تو شریعت کی اجازت ہے, فائدہ اٹھاؤ, منع نہیں کرتے شریعت, کوئی منع نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہ کھانا پینا, تاکہ رمضان کی بے حرمتی نہ ہو, چھپ چھپا کے ہونا چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ منع کر دیا تھا کہ روزے کے اندر, جیسے وہاں وہ بات اجازت تھی تو وہاں ایک سختی بھی تھی کہ روزے کی راتوں میں بیوی سے نہیں مل سکتے اور سو جانے کے بعد میں کھانے سکتے پی نہیں سکتے. پھر اس کو منسوخ کر دیا اللہ نے, یہ فرمایا کہ نہیں, اللہ پاک کو یہ بات معلوم ہے کہ تم سے خیانت ہو جائے گی, تو اس کی وجہ سے اللہ نے تم پر توبہ فرما لی ہے اور معاف بھی کر دیا ہے, اور اب ہمیشہ کے لیے یہ اجازت دے دی ہے کہ فلاں باشروحنا, اب تم ان سے مل سکتے ہو, تم ایک دوسرے کے محتاج ہو اور تمہارے تم ایک دوسرے کے لیے بمنزل لباس کے ہو. ہن لباس الکم وانتم لباس لہن, ان میں غائب درجے کا تعلق بھی بتا دیا, اور اس غائب درجے کے تعلق بتانے سے, یعنی بہت زیادہ تعلق بتانے سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ میاں بیوی کو رہنا کیسے ہے. میاں بیوی کو رہنے کی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نوعیت بتا دی کہ تم دونوں ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے اتنے ریلیٹڈ ہیں, اور بلکہ ایک دوسرے کے اتنے محتاج ہیں جیسے لباس کا آدمی محتاج ہوتا ہے. سردی ہے تو سردی میں لباس کی ضرورت ہے, گرمی ہے تو گرمی میں لباس کی ضرورت ہے. اب امریکہ والے بولیں گے کہ ہم کو لباس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ننگے پھرنے کی عادت ہے ان کو, اس وجہ سے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. مگر انسان جب سے انسان بنا ہے, انسانیت جب سے ہے, جب سے لباس ہے. آدم علیہ السلام لباس کے ساتھ آئے, ان کو لباس دیا گیا تھا, جنت میں لباس تھا, جب تک انسانیت ہوتی ہے اس پر لباس ہوتا ہے. جیسے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی تو سب سے پہلا جو وبال ہوا تھا وہ لباس اترنے کا ہی ہوا تھا. جب ان سے وہاں لغوش ہو گئی اور جنت کا پھل انہوں نے کھا لیا تو ان سے کیا ہوا, جن سے انہما لباس ہوا, ان کا لباس اتر گیا تھا, وہ برہنہ ہو گئے تھے. فتفقا یقصفان علیہما من ورق الجنہ, انہوں نے جنت کے پتے ڈھانکنے شروع کر لیے, جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا. پہلا انسان جس کے ساتھ کوئی زیادہ چیزیں نہیں تھی, یعنی بائی نیچر یہ بات تھی انسان میں اور ہے انسان میں کہ وہ لباس وہ اپنے جسم کو چھپائے گا, لوازمات میں سے ہے یہ چیز. پھر بڑے ہونے کے بعد میں جو کلچر بنا کے اور ذہن بنا کے اور بدماشی کو عیاشی کو ایسی صورتیں کرتے ہیں کہ لباس اترتا ہے, ورنہ انسان اپنی فطرت سے لباس پسند ہے اور وہ اس کے اندر حیا رکھی ہوئی ہے, شرم رکھی ہوئی ہے, لحاظ رکھا ہوا ہے, لباس کا آدمی محتاج ہے. اور جب ضرورت پڑ جاتی ہے تب تو بدل جولا ہے, ظاہر ہے کہ ایک دم تیز دھوپ بہت زیادہ ہو, گرمی جہاں جن علاقوں میں گرمی پڑتی ہے وہاں بغیر لباس کے تو نہیں جا سکتے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب گرما میں حج کا موقع ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے ہوٹل سے حرم میں داخل ہونے تک اپنے سر پہ کپڑا نہیں رکھے تو چکر کھا کے گر جاتے ہیں. کئی آدمی ہمارے سامنے گر جا رہے تھے, گردن پہ دھوپ لگتے ہیں, اتنی تیز دھوپ ہوتی ہے اور وہاں کی گرمیاں بہت سخت ہوتے ہیں. اور سردیوں کا بھی یہی حال ہے, سردیوں کا تو یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ آدمی سردی کے اندر بغیر لباس سے جائے گا تو خصہ ختم ہو گیا اس کا, پھر اس کے بعد اس کو ایک ہی لباس اڑانا باقی رہ جاتا ہے آخری. تو لباس کیسا ہے, انسان ایک لباس کا محتاج ہے. اللہ نے فرمایا کہ تم بمنزل لباس کے ہو ایک دوسرے کی. اگر مرد اور عورت میں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ وہ بمنزل لباس کے ہیں تو اچھی طریقے سے دونوں کا نبھاؤ ہو سکتا ہے, دونوں نبھاؤ کر سکتے ہیں. ہوتا اس میں کیا ہے کہ ہو کیئر والا جب فلسفہ چلتا ہے نا تو وہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. ارے چھپن دیکھیں, یہ چھٹ جائے گا تو دوسرا کر لوں گی, دوسرا چھٹ جائے گا تو تیسرا کر لوں گی. شوہر سوچے کہ ارے ان کا کیا ہے, یہ نہیں تو دوسری صحیح, دوسری نہیں تو تیسری صحیح, تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. تو یہ جب یہ مسئلہ چلتا ہے تو ساری بات گڑبڑ ہو جاتی ہے, زندگی پوری ڈسٹرب ہوتی ہے. نہیں, بند دل لباس کے ہیں, ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مرد بھی پوری طرح اپنی ضرورت کا اظہار کرے عورت کے سامنے, اور عورت پوری طرح اپنی ضرورت کا اظہار کرے مرد کے سامنے, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں, جڑے ہوئے ہیں. اب قرآن نے ان کو لباس کہہ دیا, اللہ نے لباس کہہ دیا تو سمجھ جاؤ, اللہ پاک تو آخری لفظ ہیں, ان کے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی, ان کے آگے کوئی علم نہیں. جب اللہ نے فرما دیا کہ مرد عورت کا لباس اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس, تو دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں. فل آنا باشروحنا, لہٰذا اب یہ حکم ہے کہ تم ان سے اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو روزے کے رمضان کی راتوں میں. وابتغوا ما كتب الله لكم, اور جو اللہ پاک نے تمہارے لیے اولاد مقدر کر دی ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہو, یہ اللہ نے فرمایا, جس میں اس بات کی طرف اشارہ مفسرین فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں اولاد ہی پیش نظر ہونا چاہیے. ویسے بغیر اولاد کے پیش نظر ہوئے کہ بھی میاں بیوی کو تعلقات کرنا جائز ہے, لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ترتیب جو ہے وہ توالد و تناسب کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور بعض مفسرین یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وَقْتَبُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کا کہ جو اللہ نے تمہارے لیے مشروع کیا ہے اس مشروع کام کو تم کر سکتے ہو جس میں اولاد حاصل کرنے کا مضمون نہیں نکلتا. وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے راستے سیدھا سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا الگ الگ ہو جائے. اس وقت تک کھاؤ جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگا الگ ہو جائے. جو مطلع ہے یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے رات چھٹنے کے بعد میں جب دن کا اجالا جو ہے ظاہر ہوتا ہے تو ایک دم کالی چادر کے اوپر ہلکی سی سفید چادر آتی ہے تو وہ بارڈر پہ جو ہے نا بالکل تاگے کی طرح سفید روشنی پھیلتی ہے اور یہ دو ہوتی ہیں, ایک سیدھے میں جاتی ہے پہلے پھر اس کے بعد میں اندھیرا آ جاتا ہے, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. روشنی ایک دم سیدھے نکلتی ہے اور ستون کی طرح سیدھا اوپر چلی جاتی ہے, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. وہ روزے کے وقت کو ختم نہیں کرتا, سحری کے وقت کو ختم نہیں کرتی, وہ چیز اس کو صبح فجر کا وقت نہیں ہوتا اس میں. وہ چلے جانے کے بعد میں پھر ایک دوسرا اجالا شروع ہوتا ہے جو عرض میں ہوتا ہے یعنی چوڑائی میں ہوتا ہے, وہ صبح ثابت کہلاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ کالی چادر کے اوپر ایک سفید چادر علانیہ طور پر سمجھ میں آتی ہے, بارڈر پڑ جاتا ہے ہلکا سا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاگے سے تعبیر فرمایا. تو جب تک کھاؤ جب تک کہ سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے. بعض بعض مرتبہ جو ہے غلطی ہو جاتی ہے فہم میں لوگوں کو, چنانچہ ایک صحابی کو بھی ہو گئی تھی اس میں غلط فہمی. انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے دو تاگے رکھ دیے, کالا تاگا ایک سفید تاگا, سحری کھا رہے تھے اور تھوڑی تھوڑی دیر کو تازہ نکال کے دیکھ رہے تھے, دونوں الگ دکھ رہے ہیں دکھ رہے ہیں, گھر کی کوٹری کے اندر کہاں دکھتا, رات کے دن کے 12 بجے بھی نہیں دکھتا. بادو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم سحری کب تک کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تاگے اپنے تکیے کے نیچے دو تاگے رکھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتا رہتا ہوں, جیسے دونوں الگ الگ دکھ جاتے ہیں تو پھر روک دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ وساد تک لاری فرما, تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ آسمان زمین اس کے نیچے آ جا رہے ہیں. پورا مطلع سورج نکلنے کی جگہ پوری تمہارے تکیے کے نیچے آ جا رہی بولے. پھر اس کے بعد اس نے فرمایا کہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ تعبیر ہے جو قرآن پاک میں استعمال کی گئی ہے بتانے کے واسطے کہ رات چھٹ جائے اور دن آ جائے اس وقت تک تم کھاؤ. صحابہ کے زمانے میں گھڑی گھنٹے وغیرہ یہ سب چیزیں حساب کتاب نہیں آیا تھا, اس لیے ان کا زیادہ تر معاملہ جو ہے نا وہ اندازے پر تھا. مگر اندازہ اتنا صاف ہوتا ہے ایسے زمانے میں کہ آپ یعنی سیکنڈوں کے حساب سے حساب رکھ سکتے ہیں, اتنا جو ہے نا مہارت ہو جاتی ہے. انسان جس چیز پر ڈیپینڈ ہو جاتا نا ہے اس میں مہارت اس کو ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں سمندری راستوں کے واسطے, خشکی کے راستوں کے واسطے, جنگل کے راستوں کے واسطے روڈیں بنی ہوئی نہیں تھی, اجنا والا ان کے وہ بنے ہوئے نہیں تھے, کیا کہتے ہیں اس کو سمت بنے ہوئے نہیں تھے کہ نارتھ میں جانا ہے کہ ساؤتھ میں جانا ہے کہ ایسٹ میں جانا ہے کہ ویسٹ میں جانا ہے, اور نارتھ ساؤتھ ایسٹ میں کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. لیکن سمندری راستوں میں ذرا بھی غلطی کیے بغیر ملاح جو ہے کشتیاں چلاتے تھے, اور دخانی کشتیاں نہیں بادبانی کشتیاں ہوا سے چلنے والی, ان کی اتنی سیدھا رکھا کرتے تھے. اور راستے میں جنگل میں جانے والے روڈ نہیں ہوتے تھے, سیدھا لے کے جاتے تھے بالکل. اور ایسا اندازہ ان کا, اس زمانے میں ویسی چیزیں نہیں تھی حساب کتاب کی, لیکن جس زمانے میں گھڑی گھنٹے نہیں تھے اس زمانے میں جن لوگوں نے قبلے کی طرف مسجدیں وغیرہ بنائی آج ان میں ایک بال برابر فراہم نہیں کر سکتے, بالکل صحیح رخ تو بنائے ہوئے. ایسے اوقات کا بھی معاملہ تھا کہ پوری طرح کنٹرول میں آ جاتی تھی, ستاروں کو دیکھ کے وہ پورا راستہ معلوم کرتے تھے اس زمانے میں. آج ستارے کو دیکھ کے کوئی بھی نہیں اندازہ کر سکتا, رات میں اندھیرے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ مشرق کدھر ہے, مغرب کدھر ہے, شمال کدھر ہے, جنوب کدھر ہے, ان لوگوں کو پورا اندازہ تھا. بلکہ اس میں بھی جو ہے نا اینگل مقرر تھے کہ 5 ڈگری پہ, 10 ڈگری پہ, 15 ڈگری پہ, آج جو 45 ڈگری کا سسٹم ہے وہ ان کو بغیر 45 کے معلوم تھا. یہ انسان کا مزاج ہے کہ جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے اس میں اس کو مہارت ہوتی ہے. اب یہ کیلکولیشن کے واسطے جیسے ہی کیلکولیٹر آ گئے ہیں گنتیوں کے واسطے, اب بالکل بھی نہیں آتا. ہم اپنے بچپن کے بارے میں ہم ایسے محاسبین کو جانتے ہیں کہ آپ ادھر بھولیے ادھر حساب لے لیجیے زبان, ایسا دماغ میں جو ہے میتھ اتنا اچھا پڑھتے تھے اس زمانے کے کہ لاکھوں میں ملینوں کے اندر اربوں میں کھربوں میں آپ حساب ان سے پوچھ لو, ضرب کا, تقسیم کا, تفریق کا, کسر کا, اس کا اس کا جتنا بھی ہے وہ ایک سیکنڈوں میں بولتے تھے, اور آج بھی ہیں اس پہ رہنے والے. تو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا ماہر ہو جاتا آدمی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اندازہ ان کا بے اندازہ ہوتا تھا, بالکل صحیح ہوتا تھا. حتیٰ کہ دو آدمی سے رمضان کے زمانے میں اذان دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ایک عبداللہ ابن ام مکتوم اور دوسرے حضرت بلال. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سحری کو بتانے کے لیے اذان دیتے تھے, اور عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہیں وہ فجر کو بتانے کے لیے اذان دیتے تھے. اور دونوں میں اتنا وہ تھا کہ یہ اذان دیتے سب کھانا چھوڑ دیتے تھے، وہ اذان دیے تو لوگ کھا لیتے تھے، چونکہ لوگ تہجد میں مشغول ہوتے تھے، بلال کے اذان کو سن کے کھانے میں لگ جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم کے اذان سے پہلے فارغ ہو جاتے تھے، معلوم تھا کہ وہ کتنی دیر میں وہ دیتے ہیں، بلال کے اذان کی کتنی دیر میں دیتے، فوراً تیار ہو جاتے تھے. بعض لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ چونکہ اس زمانے میں گھڑی گھنٹے نہیں تھے تو وہ لوگ اندازوں سے روزے رکھتے تھے، تو ایسے ہی زمانے میں بھی گنجائش ہے، اس میں اتنی سختی نہیں ہے. اگر ایک آدمی کی آنکھ نہیں کھلی، دیر ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، تو ذرا پانی نہیں پی لیں دو، ایک آدھ گلاس دودھ پی لیں دو، دن تمام تو رکنا ہی ہے نا اس کو، یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. اچھا یہ کانسیپٹ جاہلوں کا نہیں ہے بلکہ مفسروں نے لکھ دیا ہے. آپ کے مشہور مفسروں میں مودودی صاحب کا بھی یہی کانسیپٹ ہے، انہوں نے بھی یہی لکھ دیا ہے. فصل تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو گمراہ آدمیوں میں سے ہو، یعنی ہمارے پاس تو مراد علماء کے پاس، ہم کو نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہم تو نقل کرتے ہیں اوپر والوں کی بات. انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ اگر آپ اذان ہونے کے بعد میں بھی کھا لے رہے ہیں، آپ کو ٹائم ملا تو کھا لیجیے. رحم اللہ کو تم اس کی چٹی صاحب رحمۃ اللہ نے بہت لمبی چوڑی اس پر تردید فرمائی اور تحقیق فرمائی. یقین ہو جانے کے بعد میں کہ فجر ہو گئی، چند سیکنڈ بھی اگر آدمی نے کچھ کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ہوتا. یقین ہو جانے کے بعد، جب علم یقین کے ذریعے سے معلوم ہو گیا، علم الحساب کے ذریعے سے، علم الحیات والوں کے ذریعے سے، کہ بھائی اس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اس وقت صبح صادق ہوتی ہے، اس وقت سورج نکلتا ہے، سورج نکلنا الگ ہے، سورج نکلنے کے واسطے جو صبح ہوتی ہے وہ الگ ہے، تو جو صبح صادق ہے وہاں سے لے کے سورج نکلنے کا وقت ہی تو فجر کا وقت ہوتا ہے نا اصل میں، تو جو صبح صادق ہے، یہ جو اوقات ہیں علم الحیات والوں کے، یہ صحیح ہیں بالکل، اور یہ 5000 سال پہلے سے چل رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود آج تک اس میں سیکنڈوں کا فرق نہیں ہے، سائنس کی اس ترقی کے باوجود کوئی فرق نہیں ہے سیکنڈوں کا. مولانا محمد موسیٰ روحانی بول کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، علم الحیات پر ان کی بڑی کتابیں ہیں، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سائنس کی اتنی ترقی کے باوجود 5000 سال پہلے چینیوں نے اور دوسرے ملکوں کے لوگوں نے جو یہ حساب بنایا تھا اوقات وغیرہ کا، اس میں ایک بال برابر کا فرق نہیں ہے، سیکنڈ کا فرق نہیں آ رہا ہے. تھیوری بدل گئی لیکن حساب کا فرق نہیں آ رہا. تھیوری یہ بدلی کہ پہلے لوگوں کا حساب اس مفروضے پر تھا کہ سورج گھومتا ہے زمین کے اطراف، مگر حساب یہی بنایا تھا انہوں نے. آج کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، زمین پھرتی ہے، مگر حساب پھر بھی یہی ہے، تو حساب میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. اب یہ جو حساب بتاتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی اتنے بجے وقت ختم ہو گیا اور صبح صادق ہو گئی، تو اتنے بجے صبح صادق ہو گئی پکی، اور جب صبح صادق ہو گئی تو سیکنڈوں کے لیے بھی کوئی آدمی کھا پی نہیں سکتا. اگر کھایا پیا تو روزہ اس کا جو ہے نا وہ بھوک میں شمار ہے، روزے میں شمار نہیں ہوتا. روزے کے لیے تو یہ شرط ہے کہ جو صبح کا جہاں سے وقت شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے سیکنڈ سے آدمی کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے بچا ہوا رہے، اور اس وقت آخری سیکنڈ تک بچا ہوا رہے جو دن کے ختم ہونے کا ہے. تو اس لیے اس زمانے میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اب یہ کہ وہ صبح صادق کا وقت کیا ہے، اس میں جو لوگوں کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ فلاں ادارے والوں نے ایک ٹائم ٹیبل چھاپا ہوا ہے، فلاں ادارے والوں نے ایک ٹائم ٹیبل چھاپا ہوا ہے، اس میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس میں جو مسجد نور والے چھاپتے ہیں اور ادھر ایس ایس بی اے والے، شریعہ سفری بورڈ والے بھی، اور یہ رحمت عالم والے، رحمت عالم فاؤنڈیشن والے، دارالرحیمیہ والے، اور دوسری جگہوں پر بھی، کینیڈا میں بھی چھپتا ہے، کیلیفورنیا میں بھی چھپتا ہے یہ ٹائم ٹیبل، یہ صحیح ہے تحقیق کے موافق. یہ صحیح ہے کہ اس میں 20 منٹ پہلے آپ کو کھانا روک دینا پڑتا ہے، مگر یہی صحیح ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ اس میں علماء کی تحقیق شامل ہے، دوسرے ٹائموں میں علماء کی تحقیق اتنی شامل نہیں ہے. ایک عالم صاحب دوسرے ٹائم میں ساتھ دیتے ہیں 15 ڈگری والے میں، مگر علماء ان کی بات کو قبول نہیں کرتے. اگر ایک عالم کی رائے ہو بھی گئی، دوسرے علماء نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو وہ لاگو نہیں ہوتی. اور 12 ڈگری کا، 10 ڈگری کا تو کسی کے پاس بھی حساب نہیں ہے، جس کو آج کل جو ہے نا یہ اتنا والے لوگ چلائے ہوئے ہیں، اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی ہم اپنی زبان بند بھی رکھیں گے، فرض کر لو وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد 15 منٹ تک کھاتے رہے تو روزہ تھوڑی شمار ہوگا بھائی، تو روزہ تو شمار ہونے سے رہا ہو. تو احتیاط کس میں ہے؟ احتیاط اسی میں ہے کہ جو علماء کرام کی تحقیق ہے، علماء کرام وہ 18 ڈگری 18, 15, 12 کا ایک حساب ہے یہ، کیونکہ اس کی تقریر بہت لمبی ہو جاتی ہے، بلکہ وہ کرتے نہیں. تو جب سورج زیر افق جو ہے 18 ڈگری کو ہوتا ہے تو پھر صبح صادق ہوتا ہے، جنہ والا جو ہے کہ شفق احمد جو ہے نا، شفق ابیض جو ہے وہ غروب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ تحقیق ہے اس کی. تو یہ جو ٹائم ہے اس میں، یہ پرانا ہے، یہ ٹائم اصل میں صدیوں سے جو چلا آ رہا ہے وہ حساب ہے یہ. اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہندوستان پاکستان کو معلوم رہتا, عربوں کو معلوم رہتا, دوسروں کو نہیں ہوتا. وہ جو حساب ہوتا ہے وہ پوری دنیا پہ اپلائی ہوتا ہے, کہیں سے بھی ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹائم سب جگہ ایک نہیں ہوتا, حساب ایک ہی رہتا ہے. اب ہمارے ہندوستان پاکستان میں مغرب عشاء میں ڈیڑھ گھنٹے میں عشاء کا وقت پورے سال میں آ جاتا, اسی سے لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ جو ہو رہی ہے. پورے سال میں مغرب اور عشاء میں, چونکہ ہم لوگ خط استوا پہ رہتے ہیں, خط استوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج سیدھا جو گزرتا ہے زمین کے اوپر سے, یا زمین جو ہے نا زمین کے بیچ کے حصے پر آتا ہے سورج کا حصہ, وہ لوکیشن پہ ہیں ہم لوگ. ہندوستان والے, پاکستان والے, عرب والے اور جناب والے حبشے والے, افریقہ کے ممالک جو ہے نا وہ خط استوا پہ ہیں. یہ انگلینڈ والے, امریکہ والے اور دوسرے جو ہے نا یہ قطب, دوسری طرف کے قطب پہ تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے, یہ لوگ کناروں پہ رہیں. تو اس لیے جو ہے وہاں اگر ڈیڑھ گھنٹے میں مغرب اور عشاء کے درمیان کا ہی وقت ہوتا, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, تو یہاں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے انگلینڈ میں آتا ہی نہیں. تین مہینے کے راستے عشاء کی نماز کا وقت آتا ہی نہیں انگلینڈ میں, مغرب ہوتے ہی فجر ہو جاتی. ایک مرتبہ ہم بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے, ادھر مغرب ہوئی ہے, ابھی سورج کا ابھی لالی باقی ہے, ادھر جو ہے نا سفیدی شروع ہوگی. اچھا وہاں پہ یہ تین مہینے میں سورج کو دیکھنے کے واسطے, غروب کو, طلوع کو دیکھنے کے واسطے پلٹنا نہیں پڑتا آپ کو. سورج ادھر سے نکل رہا تھا, ادھر سے یہاں سے نکلتا, یہاں ڈوبتا, ادھر سے نکلتا, ادھر سے ڈوب جاتا. ایک ہی سمت میں کھڑے ہو کے آپ اس کے طلوع کا اور اس کے غروب کا مشاہدہ کرتے ہیں. تو ممالک خرابیہ میں ہو, یعنی عشاء کی نماز وہاں پر اندازے سے پڑھی جاتی ہے, حساب میں ٹائم میں نہیں پڑھی جاتی. تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہاں پہ بھی ڈیڑھ گھنٹے میں ہو جانا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہوتا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی کچھ دن ایسے آتے ہیں کہ ڈھائی گھنٹے میں کہیں جا کے مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے, اور ڈھائی گھنٹے کے بعد ہی آئے گا عشاء کا وقت. تو جو حساب ہے اسی کے حساب سے عمل کرنا چاہیے. تو رمضان کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جو احتیاط والا پہلو ہے اسی کو عمل میں لایا جائے, اور جس کو عام طور پر یہ مسجد نور والے کا بہت پابندی سے ماشاء اللہ چھاپتے ہیں, اس کی کتاب ملتی ہے اصل میں اوقات الصلاۃ بول کے, پروفیسر عبد اللطیف نے اس کو چھاپا ہے, اور یہ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تبلیغ کے سرپرستوں میں سے ہیں, انہوں نے ایک بورڈ بنایا تھا, ان کی ریسرچ ہے. انہوں نے پھر بعد آپ کا اس کا پوری دنیا کے اعتبار سے کیا ٹائم, ان کی ریسرچ سے مراد انہوں نے ٹائم مقرر نہیں کیا بلکہ پوری دنیا میں کب کتنے منٹ اس کے بنتے ہیں اس کو انہوں نے بتایا حساب کتاب کے ذریعے سے. وہ پوری کتاب چھاپ دی گئی ہے کہ امریکہ میں کون سے مہینے میں, کون سے شہروں میں, کون سی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, انگلینڈ میں کب شروع ہوتا ہے, کب ختم ہوتا ہے, افریقہ میں کب ختم ہوتا ہے, کب شروع ہوتا ہے, الجزائر میں کب ہوتا ہے, کب. یہ پورا حساب انہوں نے بنایا, اس کو باضابطہ اوقات الصلاۃ کے نام سے وہ ملتا ہے, ہم اپنے پاس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں, آپ بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں. اس پر چلنا چاہیے کیونکہ اس میں 20 منٹ کا بعض آدھے گھنٹے کا, اس سے بھی زیادہ کا بعض مرتبہ فرق ہو جاتا ہے, وہ زیادہ صحیح. پرسوں بھی میں نے آئی سی سی کے اندر بات ہوئی تھی, تو یہی بات عرض کی تھی کہ بھائی دیکھو اس معاملے میں بے احتیاطی مت کرو, چونکہ یہ رسک کی چیز ہے. نماز روزے میں رسک کبھی نہیں بول لینا چاہیے, خطرہ نہیں بول لینا چاہیے. اگر ہم اس کے اوپر ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں بھی دیے تو خطرے سے تو خالی نہیں. وہ ہوتا اصل میں یہ ہے کہ فرض کر لیجیے کہ ایک آدمی آپ کو یہ بول رہا کہ ٹرین آپ کی 8:20 پہ چھوٹتی ہے, دوسرا آدمی یہ بول رہا کہ آپ کی ٹرین 8 بجے چھوٹ جاتی. ٹرین کا جو ڈپارچر ٹائم ہے وہ جو ہے نا وہ 8 بجے کا ہے, ایک آدمی نے بتایا, دوسرے نے بتایا کہ نہیں 8:20 کو ہے. اب آپ بول رہے ہیں 8:20 کو ہے نا, 8:20 کی چھو اپن چلیں گے, 8:15 کو پہنچ گئے تھے بس وہاں پہ, وہاں جانے کے بعد پتا چلا کہ نہیں 8 کو تھی. عقل مند آدمی ایسے وقت کیا کرتا ہے, وہ 8:15 پہ جاتا کبھی, وہ ہمیشہ 7:55 پہ جائے گا وہاں پہ, کیونکہ اگر 8 بجے ہے تو پھر میں 8:15 پہ پہنچ کے اس کو نہیں لے سکتا. لیکن اگر میں 8 پہ پہنچ گیا اور 8:20 پہ بھی ہے تو یہی ہوگا نا کہ 20 منٹ کا انتظار کرنا پڑے گا, اور کیا. تو جب یہ پتا چلے آپ کو کہ فرض کرو 5 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, ایک جماعت کہتی ہے, دوسری جماعت کہتی ہے کہ 5:20 پہ ختم ہو رہا, 25 پہ ختم ہو رہا, 35 پہ ختم ہو رہا, آپ نے 35 والے پہ عمل کر لیا مثال کے طور پر, اللہ میاں کے پاس جانے کے بعد پتا چلا کہ نہیں 5 پہ ختم ہو رہا تھا, تو پیچھے آتے ہو روزہ رکھنے پھر, جی میں جا کے آتا ہوں میرے روزے تھوڑے باقی ہیں. عقل مندی کیا ہے؟ عقل مندی اس میں یہ ہے کہ بھائی 5 بجے سے پہلے فارغ ہو جاؤ. اگر 5 بجے نہیں ختم ہو رہا تھا تو 15-20 منٹ پہلے دیر پہلے ہی آپ کھا لیے, تو ہی ہوں گا نا زیادہ سے زیادہ. کل خدا نہ خواستہ اگر ایسے تو یعنی پتا چلا آپ کو کہ آپ دیر نہیں ہو رہا تھا تو. لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ پتا چل گیا کہ نہیں جلدی ہو رہا تھا اور ہم دیر تک کھاتے رہے, تو اس کا رسک کون مول لینے کو تیار ہے؟ تو دنیا کے معاملات میں تو کوئی بھی ان چیزوں میں رسک نہیں لیتا. دین ہی ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں رسک اور بے رسکی کا کوئی پتا نہیں. یہ بے عظمتی کی دلیل ہے. دین کے بارے میں محتاط نہیں ہونے سے ایسا ہوتا ہے, ڈر لگا ہوا رہنا,
اندیشہ کرنا کہیں اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو جائے. کوئی آدمی کو جب یہ ڈر ہوتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا جیسے اس وقت لوگ کر رہے ہیں. اس لیے کیا ہے, جو احتیاط والا پہلو ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. چنانچہ اللہ نے فرمایا فکلوا واشربوا, کھاؤ اور پیو, حتی یتبین لکم الخیط الابیض, یہاں تک کہ تمہارے سامنے خیط ابیض اور خیط اسود میں فرق ہو جائے, سفید دھاگے میں اور سیاہ دھاگے میں. ثم اتم الصیام الی اللیل, پھر تم پورا کرو روزوں کو رات تک, وہاں سے شروع کرو اور یہاں پہ رات تک روزوں کو پورا کرو. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد, اور چونکہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے ملنے کی اجازت تھی تو قرآن پاک میں بھی اور احادیث میں بھی اعتکاف کی ترغیب دی گئی ہے کہ رمضان میں تم اعتکاف بھی کرو, اخیر عشرے کا اعتکاف کرو. حضور اخیر عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے, سنت ہے کہ آدمی آخری دس دن کا جو ہے نا وہ اعتکاف کیا کرے. تو اگر پہلے والا جو حکم ہے اسی کو آدمی مطلق سمجھے تو غلط فہمی میں پڑھنے کا اندیشہ تھا, تو اس لیے بیان فرما دے رہے آگے کہ یہ جو رات میں ملنے کا قاعدہ ہے نا یہ اعتکاف نہیں رہا تو ہے, ادھر اعتکاف بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر رات میں جو ہے نا چکر لگا کے آ رہے ہیں گھر کا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ منع کیا. ولا فوا شروع ہونا وہاں تم آکف ہونا پھر مساجد, مت ملو تم اپنی بیویوں سے جب تم موتقف ہو مسجد میں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود ہیں, ان کے قریب بھی مت جاؤ. ہمیشہ اس کے ورے ورے ہی رہنا, اندر اندر کے حصے میں ہی رہنا, جو باؤنڈریز بنائے گئے ہیں ان سے آگے نہیں جانا. کذلک یبین اللہ آیاتہ للناس, اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ پاک اپنی آیتیں لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون, تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں یا یہ کہ وہ بچ جائیں جہنم سے. میں جمعہ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو لعلہم یہتدون پڑھا تھا, وہاں غلطی ہو گئی تھی, وہ لعلہم یتقون ہے. یہاں پہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں صرف اس کا ترجمہ کر دوں گا, اس کے بارے میں کچھ خواتین وغیرہ بھی ہیں, کچھ نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں جو جمعہ میں نہیں ہوتے, اس لیے تھوڑا سا خلاصہ اس کا ترجمہ اور مفہوم کا میں نے عرض کیا. مضمون مجھے دوسرے سنانے تھے, اگرچہ اس میں کچھ ایسے مضامین آ گئے جو جمعہ میں نہیں آئے تھے, لیکن اس کے اندر کچھ اور دوسرے مضامین کی طرف ذہن متوجہ کرنا پیش نظر تھا. وہ یہ ہے کہ روزے کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر بڑی عجیب خصوصیتیں ہیں جو ہماری تربیت اور ہماری ٹریننگ سے متعلق ہیں. قرآن جو ہے نا وہ دستور حیات کے طور پر ہمیں دیا گیا زندگی گزارنے کا اصول, جس مہینے میں یہ چیز دی گئی ہے اسی مہینے کو لوگوں کے لیے روزے کا حکم دیا گیا. روزے کو قرآن پاک سے بہت مناسبت ہے اور روزے دار کو قرآن پر عمل کرنے سے بہت مناسبت ہو جاتی ہے. روزے دار کو قرآن پاک پر عمل کرنے سے مناسبت ہو جاتی ہے, عمل آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ قرآن کے مطابق عمل نہیں کرانے والی جو قوتیں ہیں نا وہ متاثر ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے. تو قرآن پر عمل کرانے والی جو قوتیں ہیں وہ پک اپ ہوتی ہیں, وہ بڑھتی ہیں, ان کو طاقت حاصل ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی پر پھر حلال اور حرام دوسری تمام دیگر جو تفصیلات ہیں ان کو ملحوظ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا متعدد مرتبہ اور سالکین کو تو یہ بات بار بار سننے کو ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کے ہیں اور جو کام نہیں کرنے کے ہیں, ایک تو سالک ہیں کہ یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے, نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ, اور یہ کام نہیں کرنا ہے یہ کام جو حرام کام ہے مقرر ہیں. وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا راستہ ہے, وہ کہ اگر ان راستوں پر کنٹرول نہیں ہوا تو وہ کام پہ آدمی پڑ جاتا ہے. تو جو راستے ہیں جن کے ذریعے سے کرنا آسان ہوتا ہے اور نہیں کرنا کرنے کے کاموں کا, اور جو کام بچنے کے ہیں ان سے بچنا آسان ہوتا ہے, اسی طریقے پر جو راستے ہیں کہ جو کام کرنے کے ہیں وہ آسان نہیں رہتے آدمی کے لیے, اور جو کام نہیں کرنے کے ان سے بچنا آسان نہیں رہتا, یہ مخصوص قسم کے ہیں کچھ. اس میں سے جو مشہور ہے صوفیہ کے پاس میں وہ چار ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر آدمی کو زیادہ بولنے کی عادت ہے تو بہت سے حرام کاموں میں وہ پڑ جاتا ہے اور بہت سے ضروری چیزیں اس سے چھوٹ جائیں گی. یہ ایک ایسی انرجی ضائع ہو جاتی ہے آدمی کی کہ اس میں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کی لائف, اور عمل قابو میں نہیں رہتے. اسی طریقے پر ایک آدمی کو کھانے پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے, جیسے زیادہ آدمی کھاتا ہے تو مستی آ جاتی ہے, تو مستی کے بعد میں رہتے پھر مستی کے بعد تو پھر مستی آدمی کی ہستی باقی نہیں رہتی. ایسے ہی آدمی کے سونے پر کنٹرول ہے, اور جو آدمی سونے کا عادی ہوتا ہے بہت سوتا ہے, بے وقت زیادہ سوتا ہے, کوئی بلید ہو جاتا ہے, دماغ اس کا زیادہ نہیں چلتا, اور دوسرے ہے کہ اوقات کا ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے, انضباط اوقات میں رہتا ہے آدمی کے پاس. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی سے بھی ملنا جلنے پہ کنٹرول نہیں ہے, ہر ایک سے ملتا ہے, ہر ایک سے گپ بازی, ہر ایک سے خوش باشی, ہر ایک سے ملنا ملانا. تو جو آدمی ملنے میں غیر محتاط ہوگا, بولنے میں غیر محتاط ہوگا, کھانے میں غیر محتاط ہوگا, سونے میں غیر محتاط ہوگا, وہ آدمی دین پر نہیں چل سکتا. حالانکہ کھانا پینا ملنا سونا جو ہے نا, یہ اپنی ذات میں ایسے نماز روزے زکات حج کی طرح سے نہیں ہے, لیکن یہ سورسز ہیں, یہ ذرائع ہیں, یہ کہ اگر ان پر کنٹرول ہے تو دین پر چل سکتے, ان پہ کنٹرول نہیں ہے تو دین پر چلنے نہیں چل سکتے. اسی لیے صوفیہ کے پاس میں سب سے پہلے یہاں سے لے کے جاتے ہیں مجاہدے کی ترتیب, اس کو کہتے ہیں کہ مجاہدے حکمیہ یہ ہے کہ آدمی ہر ایک سے ملے نہیں, خاص طور پر اپنے ذہن اور فکر سے ہٹ کے جو لوگ ہیں نا ان سے ہرگز نہیں ملنا. اتنا زیادہ آدمی ڈیمیج ہوتا ہے مجھے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا, جو آدمی کسی سے بھی مل کے بات چیت شروع کر دیتا ہے, کسی سے بھی ڈسکس شروع کر دیتا ہے, بالکل غلط بات ہے. اور فضول ملاقاتیں یہ بھی بہت نقصان دہ ہوتی ہیں. تو ملنا اور بات کرنا, جب تک آدمی اس پر کنٹرول نہ کرے کہ کون سی بات ضروری ہے کون سی غیر ضروری ہے, جو ضروری ہے وہ بولے, جو غیر ضروری ہے وہ چھوڑے, جو مفید ہے وہ بات کرے, جو غیر مفید ہے وہ چھوڑ دے, فضول باتوں کی عادت نہ ہو. کیونکہ جو بات جو ہے نا اس سے 20 گناہ تو خالی زبان سے متعلق ہیں, 20 بڑے گناہ صرف زبان سے متعلق ہیں. جب آدمی ٹک 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 کرتا ہے تو ان میں سے کون سا 20 میں سے کون سا ہوا اس کو نہیں معلوم رہتا. اچھا پھر یہ ہے کہ جب ان 20 میں آدمی لگتا ہے تو لگنے کی وجہ سے جو زبان سے متعلق نہیں ہے اس کے علاوہ جو اور ہیں وہ اور بھی بہت ہیں, وہ سب بھی متاثر ہوتے ہیں اس سے. تو اس لیے شریعت مطہرہ نے کیا کیا کہ روزے کے ذریعے سے, روزہ اپنی ذات میں ایک حکم ہے لیکن اس میں ان سب باتوں کی پوری پوری رعایت کی گئی. رمضان بھر کے لیے ایک مہینے تک ایک ایسا سسٹم پورا دیا گیا کہ جس میں آدمی کو کھانے کے اوپر بھی کنٹرول, آدمی کے سونے کے اوپر بھی کنٹرول, آدمی کی زبان پر بھی کنٹرول, اور آدمی کے ملنے جلنے پر بھی کنٹرول. روزے کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ تم عادت اپنی بدلو کھانے کی, کھانے میں کمی کرنے کی ضرورت نہیں, خوب کھاؤ. کیونکہ کھانے پہ کنٹرول کی دو صورتیں تھیں, ایک تو یہ کہ کم کھانا, اور ایک یہ کہ نہیں کم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹائمنگ چینج کر دینا. تو کم کھانا جو ہے, جیسے جوگی سنیاسی وغیرہ جو مرتازم کے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا کھا کے کرنے والے ہیں, اس میں تو بہت سے نقصانات ہیں, آدمی فزیکلی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس میں عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے لوگ سارے کھاتے ہیں میں نہیں کھاتا ہوں, ریاکاری ہوتی ہے کہ سب لوگوں میں آدمی کی پبلسٹی ہوتی ہے کہ بھائی دیکھو یہ سارا ہم لوگ تو سب کھانے والے ہیں انہیں نہیں کھاتا بول. پھر ایسا آدمی جو ہے اس کے بارے میں ایک اور برائی ہوتی ہے, ایسا آدمی ہمیشہ اپنے تقدس کے گمان میں رہتا ہے, میں بہت مقدس ہوں, کہ میں نعمتیں کم استعمال کرتا ہوں کام زیادہ کرتا ہوں. یہ سارے جتنے ہیں نا یہاں سے تک وہ بیل ہیں, بولے زیادہ کھاتے پیتے ہیں, نعمتیں خوب استعمال کرتے ہیں, اللہ کی کام نہیں کرتے. تو اپنے کو بہت مقدس سمجھتا ہے, دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے. تو جو ذاتی مجاہدے ہوتے ہیں اس میں ایسے نقصانات ہیں. اللہ پاک نے روزے کے اندر کھانے کا جو نظام رکھا ہے وہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ خوب کھاؤ, بلکہ اور دنوں میں جتنا کھاتے اس سے زیادہ کھاؤ. اور ہم کھاتے ہوئے ہیں کیونکہ شاہ رخ یزادوں کی رزق الموت میں وہ مہینہ ہے کہ اس میں ایمان والے کی روزی بڑھا دی جاتی ہے. سال بھر میں آپ جتنے دہی بڑے نہیں کھاتے مہینے بھر میں کھا جاتے ہیں, سال بھر میں جتنے پرچیاں ان کے نہیں کھاتے وہ اس میں کھا جاتے ہیں. وہ بیچاری کو کام لگا ہوا رہتا ہے صبح سے شام تک خواتین کو, اور وہ بھی لگے ہوئے ہیں. حالانکہ مسئلہ ابھی گزرا ہے, حضور نے فرمایا کہ کام جو ہے نا ہلکا کرو, من خفف عن مملوکی, کام کم لگاؤ. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ فورس نہ کرے پکانے وکانے پر اور یہ وہ چیزیں بنانے پر, عورتیں اپنی مرضی سے بنا لے تو ٹھیک ہے, عورتیں اپنی مرضی سے بنائے, کیونکہ وہ اپنے لیے بھی تو بنا رہے ہیں نا, ان کو بھی تو کھانا ہے, پھر کیا ہو گیا پکوڑے وکوڑے خود. بقیہ یہ ہے کہ ان میں خدمت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے, تو اگر وہ اپنی مرضی سے خدمت زیادہ کرے تو ٹھیک ہے, لیکن ایز اے شوہر آدمی کو فورس نہیں کرنا چاہیے رمضان میں کام زیادہ کرنے کا, کیونکہ حدیث میں رمضان میں کام کی کمی کی ترغیب دی گئی ہے کہ کام کم لگاؤ تاکہ ذکر فکر تلاوت یہ وہ آدمی کو تھوڑا آرام بھی ہو سکے. یہ فرمایا کیونکہ روزہ کھانے پینے میں پابندی نہیں لگائی گئی کہ کھاؤ پیو. اس میں بھی بزرگ دو قسم کے گزرے ہیں, ایک بزرگ وہ ہیں کہ جو رمضان میں کم کھانے پینے کی ترغیب دیتے تھے کہ اگر تم نہیں کم کھاؤ گے تو فائدہ کیا ہے, غیر رمضان میں جب بولے جب کھا کے اپنا پیٹ بھر کے مستی آ رہی تھی, تو رمضان میں ٹائم اگر سے بدل گیا لیکن پہلے سے بھی زیادہ کھاؤ گے تو وہی مستی کی کیفیت رہیں گی, نفس نہیں ٹوٹے گا. بزرگوں میں سے ایک قسم بزرگوں کی اس کی قائل ہے, امام غزالی اسی کے قائل تھے, امام غزالی کا رجحان اسی طرف تھا کہ کھانا پینا کم کرو، یعنی بالکل چینج نہیں کرنا کھانے پینے کا سسٹم رمضان کے، رمضان میں جیسے غیر رمضان میں تھا ویسے ہی رہنا، تو ہی تمہاری طبیعت پر اثر پڑے گا، جسے طبیعت ٹوٹیں گی اور قابو میں آئیں گی. تھی بزرگوں کی ایک دوسری قسم ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے کہ نہیں شریعت کا انداز یہ نہیں، کہیں بھی رمضان میں کم کھاؤ بول کے ترغیب نہیں دی گئی، اگر وہ اتنی مطلوب چیز ہوتی تو ضرور ترغیب دی جاتی، بلکہ اس کے برعکس یہ اللہ نے فرمایا کہ مومن کی روزی بڑھا دی جاتی ہے اس میں، تو بھائی جب اگر اس کو کم کھانا ہے تو بڑھانے کی ضرورت ہی کیا تھی. تو معلوم ہوا کہ کھانا کم نہیں ہے، کھانا تو خوب کھاؤ لیکن اس کی ٹائمنگ ایسی کر دی گئی ہے کہ رات میں تو سونے کی عادت ہوتی ہے، اب شہری میں کہاں کھایا جاتا آدمی سے، کھاؤ جتنا کھانا ہے کھاؤ بولے مگر اس کو کھانے کا ہی ٹائم نہیں ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شہری میں تو عام طور پر جو ہے نا بہت معمولی میں کام ہو جاتا ہے، انڈا ابال لیا کھا لیا، کھچڑی چٹنی بنا لی کھا لی، وہ کھایا نہیں جاتا وہ رات جو رات کھانا، اور اگر خدا رکھا کا رات کا بالکل ٹھنڈا رہا تو اور جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. انڈے پہ یاد آ گیا کہ بعضوں میں یہ کانسیپٹ ہے کہ انڈا مکرو ہے. اچھا بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے مکرو نہیں ہے، رمضان میں مکرو ہے، بعض سمجھتے ہیں کہ نہیں ویسے ہی مکرو ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معلوم نہیں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا خیال، اس کا کراہت سے کوئی تعلق نہیں، انڈا مکرو نہیں ہے، نہ رمضان میں مکرو ہے نہ غیر رمضان میں مکرو ہے، کوئی مکرو اکرو نہیں ہے، کبھی بھی کھا سکتے جتنا چاہے، اور غیر معمولی غذائیت اس میں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے، بڑی طاقت اس میں ہے. ایک انڈا جو ہے ڈاکٹروں کے قول کے بقدر ایک وقت کی غذائیت رکھتا ہے اپنے اندر آدمی کے لیے، آپ اندازہ لگاؤ. تو غرض یہ ہے کہ شہری میں تو ویسے کھایا نہیں جاتا، افطار میں کھایا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد کام اللہ نے اتنا لگا دیتے ہیں کہ پھر وہ پورا چلا جاتا ہے. جو دن تمام میں آپ 20 رکعتیں پڑھنے والے تھے وہ ایک ساتھ پڑھوا دیتے ہیں شام میں، تو ایک تو وہ ہو جاتا ہے. تو دوسرے یہ ہے کہ دن میں گیپ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ کھانے کے باوجود غیر معمولی کم کھانے کا جو مظاہرہ ہے وہ ہو جاتا ہے. تقلیل طعام جو ہے کھانے پر کنٹرول کرنا تاکہ طبیعت مرے کچھ اور طبیعت پہ بوجھ پڑے، یہ نظام روزے کے ذریعے سے اللہ پاک نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ آدمی زیادہ کھانے کے باوجود مضمحل ہو جاتا ہے اور زیادہ کھانے کے باوجود بھی آخری رمضان کے آخر اشرے میں آخری دنوں میں کافی ذوق اور اضمحلال محسوس کرتا ہے. تو ٹائمنگ چینج کر کے یہ حکم دے دیا، اور بات کا علاج یہ فرمایا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، کہ اصل زبان کو روکنا یہ مقصود نہیں ہے، مقصد اصلی تو یہ ہے کہ زبان غلط استعمال نہیں ہونا. تو باتوں میں مشغول کرنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کی ترغیب دی، ذکر کی ترغیب دی، استغفار کی ترغیب دی، درود شریف کی ترغیب دی، اور خوب سے خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو بتایا گیا. قرآن پاک کا ختم کرنا مسنون بتایا گیا، نماز میں ختم کرنا الگ مسنون بتایا گیا، اور پھر اس کے ساتھ میں نمازیں لگا دی تو اس میں تقلیل منام بھی ہو گیا، سونے کے اوپر بھی بہت حد تک کمی آ گئی. تو سونے پر جو کنٹرول کا نظام تھا وہ تراویح کے ذریعے سے آ گیا، اور قرآن پاک کی تلاوت کے اہتمام کے ذریعے سے بولنے پر آ گیا، اور اخیر اشرے میں خاص طور پر اعتکاف کا کام لگا کے لوگوں سے ملنے جلنے پر لگا دیا گیا پابندی کے، بھائی اعتکاف کرو اخیر اشرے کا تاکہ اختلاط نہ ہو، لوگوں سے ملنا جلنا نہ ہو، مسجد میں کھڑے رہو اور مسجد میں اپنے عبادت میں لگے ہوئے رہو. خیر اعتکاف میں ہونے کی صورت میں تو بہت ہی تقلیل ہو جاتی ہے، لوگوں سے ملنے کے اندر بہت ہی کمی ہو جاتی ہے ملاقات میں، ویسے بھی روزے کی حالت میں آٹومیٹکلی خود بھی کمی ہو جاتی ہے. 4 بجے کے بعد تو ویسے ایک دوسرے سے نہیں ملتی، ارے بھائی 4 بجے ذرا تھن دو، 1-2 گھنٹے اور گزر جانے ہوتے لوگ، کوئی ذرا تیزی میں آ گیا ایک دم غصہ چڑھ کے آ جاتا ہے، ایک دم تیز ہو جاتا ہے آدمی. آج کل تو نوجوان کافی نماز پڑھنے لگے، ورنہ چند بڈھوں کا ڈومینیشن رہتا تھا مسجدوں میں، اور وہ مسجد میں جانے کے بعد میں رمضان میں تو زہر کے بعد کوئی ان کے منہ کو لگتا نہیں تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. وہ بہت بھڑکیلا بڈھا ہے بھائی، ذرا ہوشیاری سے رہو، 4 بج گئے 5 بج گئے، افطار کا ٹائم قریب ہے، خاموش بیٹھو، کچھ مت بولو، مؤذن کو کچھ مت بولو، متولی کو کچھ مت بولو، یہ چکر رہتا تھا. تو ویسے بھی آدمیوں میں تقلیل ہو جاتی ہے، یعنی لوگوں سے ملاقات کے اوپر کنٹرول ہو جاتا ہے روزے کی وجہ سے، کہ 12 بجے کے بعد اضمحلال شروع ہو جاتا ہے، جب پیٹ میں کچھ نہیں ہے تو بولتا کہاں آدمی. اور دوسری بات پھر یہ ہے کہ آخر اشرے میں تو خاص طور پر راتوں میں جاگنے کی ترغیب دی گئی کہ بھائی التماع سے لیلۃ القدر کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کی ترغیب دی گئی. تو یہ جو روزوں کا جو نظام اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے اپنی جگہ پر فرض ہونے کے ساتھ، اپنی ذاتی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ ایک تربیتی پورا سسٹم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزے فرض کیے گئے، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا اس سے، کیونکہ ایک پورے نظام کے ذریعے سے دوسرے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو جائے. حضرت حامد رحمۃ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات لکھی، بہت سی یہ ساری باتیں انہیں کی ہوتی ہیں اکثر جو میں سناتا ہوں، اور تمام باتیں اچھی فرماتے ہوں. یہاں اس زمنے میں ایک بات اور بھی فرمائی ہے کہ گناہوں سے تمہارے لیے بچنا آسان ہو جائے گا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ علمی اعتبار سے بھی آدمی بہت سی چیزیں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ روزے میں تو جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی میں نہیں کر رہا ہوں، کھانا پینا اور جناب منکوہا جس سے نکاح ہوا ہے بیوی حلال ہے تو اس پہ پابندی ہو جاتی ہے، تو ایک آدمی کو مہینہ بھر اس پر عمل کرا کے غیرت پیدا کی جاتی ہے کہ جب حلال چیزوں سے تو اللہ کے حکم سے بچ جاتا ہے تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں بچتا بھائی؟ حرام چیزوں سے بچنے کا ایک داعیہ ابھارا جاتا ہے اندر، ناجائز چیزوں سے بچنے کا ایک داعیہ اس کے اندر ابھارا جاتا ہے جس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور مہینے بھر تک کچھ کام کنٹینیو ایسے لگائے گئے ہیں، پھر اس کے بعد میں چھ ستے شوال بھی لگا دیے جاتے ہیں اس کے بعد کہ بھائی چھ روزے اور رکھ لو تاکہ چلا پورا ہو جائے، تو اس کے ساتھ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ایک ریہرسل ہو کے مسلسل پریکٹس ہو کے بہت حد تک آدمی کا رجحان جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ عادت یہ ہے انسان کی کہ عبادت کے ذریعے سے آدمی دیندار بنتا ہے، اگر کسی کو دیندار بنانا ہے تو اس کو عبادت پہ کھینچ لو، نمازوں کا پابند بنا لو، اس کو قرآن پاک کی تلاوت پہ ڈال دو، اس کو مسجد والے ماحول میں لے آؤ، عبادت والے راستے سے آدمی آہستہ آہستہ پورے دین کو لے لیا کرتا ہے، اور معاملات کے راستے سے آدمی آہستہ آہستہ پورے دین کو چھوڑ دیا کرتا ہے، یہ بزرگوں نے فرمایا۔ معاملات ایسی چیز ہے کہ معاملات میں جب بے احتیاطی آنا شروع ہو گئی اور خدا کا خوف جانا شروع ہو گیا اور مثلاً کی رعایت ختم کرنی شروع کر دی آدمی نے، ایک چیز چھٹی دوسری چھٹی تیسری چھٹی چوتھی چھٹی، آہستہ آہستہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ معاملات کا راستہ دین سے نکلنے کا قریب کا ہے اور عبادات کا راستہ دین میں آنے کا قریب کا ہے، تو اس ایک مہینے بھر کے اندر بہت سی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو دینی رجحان اور دین کے مزاج پر اور اندر سے استعداد ایبلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک اس اعتبار سے بھی طاقتور بنا دیتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ پھر وہ گیارہ مہینے تک یہ کام کرتی ہے روحانیت۔ چنانچہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان میں کسی چیز کا اپنے کو پابند بنا لے تو غیر رمضان میں وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکات سے ہم سب کو پوری طرح مستفید فرمائے اور اس کی ایک اس کے دنوں کی بھی اس کی راتوں کی بھی قدر کرنے والا بنائے، شوق سے محبت سے اللہ پاک کے اطاعت کے جذبے کے ساتھ روزے رکھنے کی اور تراوی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، رب اغفر وارحم وتجاوز عنا تعلم انك انت الاعز الاكرم، يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے، ہمارے درس میں برکت عطا فرمائیے، اے اللہ اس میں اخلاص نصیب فرمائیے، اس کو ہمارے لیے نفع کا ذریعہ بنا دیجیے، اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، قرآن و حدیث کی فہم سے ہمارے دل و دماغ کو منور فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے روح کو منور فرما دیجیے، اے اللہ اس پر عمل کا داعیہ پیدا فرما دیجیے، یا اللہ رمضان المبارک کو ہمارے لیے آسانی کے ساتھ مقدر فرما دیجیے اور بہت سے رمضان ہماری قسمت میں اور مقدر فرما دیجیے، اے اللہ اس کی قدر کرنے والا ہمیں بنا دیجیے، بھرپور اس کی رعایت کرنے والا اور اس کے انوارات کو حاصل کرنے والا بنا دیجیے، اے اللہ حلال روزی سے سحر کرنے افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، رمضان کے روزوں میں احتیاط کرنے، زبان کی احتیاط کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، اے پروردگار تراوی ہمارے لیے آسان فرمائیے، تراوی میں قرآن پاک کا پڑھنا آسان فرما دیجیے، سننا سنانا آسان فرما دیجیے، نمازوں کو آسان فرما دیجیے، اے اللہ تمام مسلمانوں کے روزوں کو تراوی کو قبول فرمائیے اور ان کے لیے ان اوقات کو مبارک بنا دیجیے، ساری دنیا کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، امن و امان کو قائم فرما دیجیے، اے مولا کریم مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے، مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے سلسلے کو اپنی طرف سے روک دیجیے، اے اللہ دشمنوں کی دسیسہ کاریوں سے مکاریوں سے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر، اے اللہ ہماری دنیاوی حاجتیں اور اخروی حاجتیں پوری فرما دیجیے، ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے، ہمارے مقروضوں کو قرض ادا کر دیجیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو کامیاب کر دیجیے، یا اللہ جو کسی قسم کے امتحان دے رہے ہیں اس میں ان کو کامیاب اپنے فضل سے فرما دیجیے، میری اولادوں کو اولاد نصیب فرما دیجیے، یا اللہ بے نکاحوں کے نکاح عافیت کے ساتھ میں فرما دیجیے، یا اللہ ہر میاں بیوی میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دیجیے، اختلاف اور انتشار کو دور فرما دیجیے، کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہماری دعائیں قبول فرمائیے، وصلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین، رحمتک یا ارحم الراحمین۔